بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، على أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحس على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا، اے لوگو، قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے اور مجھے اس کو لبیک کہنا پڑے. دیکھو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے. تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب دلائی، بہت زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا. اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ دوسری چیز جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اہل بیتی، میرے اہل بیت. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کر رہا ہوں، یعنی ان سے حسن سلوک کے حوالے سے. تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً یہ الفاظ بیان فرمائے. آج کی ہماری یہ جو نشست ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے نصیر بھائی جو ہے وہ یہ میرے پاس تشریف لائے تھے، اور ان کے پاس ایک کتابچہ تھا. یہ کتابچہ ہے، اس کا عنوان ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 یعنی 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ مرزا محمد علی صاحب جہلم سے ان کا تعلق ہے، اور کافی عرصے سے خاص طور پہ سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں ان کے کافی زیادہ پروگرامز جو ہے وہ لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. تو ان کی یہ تالیف ہے، ان کی یہ کمپائلیشن ہے کہ جس میں انہوں نے واقعہ کربلا کے پس منظر کو ڈسکس کیا ہے. تو ان کو اس کتابچے کے حوالے سے کچھ اشکالات پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ گائیڈ کریں. تو اس سے پہلے عاصم بھائی جو ہمارے یہ سات بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی سافٹ ویئر انجینئر ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ ہمارے بھائی بھی جو ہے وہ MBA ہیں، اور دونوں پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹی گریجویٹس ہیں. میں بھی ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں ایز اسسٹنٹ پروفیسر پچھلے 7 سالوں سے. میں نے بھی PhD کی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے اسلامک جورسپروڈنس میں، اسلامک اسٹڈیز میں. تو عاصم بھائی نے مشورہ دیا کہ ہم پہلے جا کے بات چیت کرتے ہیں مرزا صاحب سے، ان سے ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم وہاں پہ گئے اور ان سے ڈسکشن بھی رہی تھوڑی بہت، جتنی بھی رہی. بہرحال کچھ وقت ہم نے گزارا ان کے ساتھ، کچھ سوال و جواب بھی ہوئے، کچھ بات چیت بھی ہوئی. تو بیسیکلی ہماری یہ جو نشست ہے، اس میں ہم اس کتابچے کو ڈسکس کریں گے کہ اس کتابچے میں جو تحقیق پیش کی گئی ہے ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے. ایک ریسرچر جو ہے، میں بیسیکلی ایک ریسرچر ہوں، کچھ 10-12 کتابیں لکھی ہیں، 170+ ریسرچ آرٹیکلز ہیں، کچھ یہاں سے بھی شائع ہوئیں، کچھ جموں کشمیر سے بھی. وہاں لکھنے لکھانے کا ایک ذوق ہے. یہ جو کتابیں سامنے پڑی ہیں، یہ میری ہی مرتب کردہ کتابیں ہیں. کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن میں ترجمے کیے ہیں، لیکن زیادہ تر خود سے مرتب کیے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے پاس آئے تھے کہ آپ ایک محقق ہیں، ایک ریسرچر ہیں، اور بہت لکھتے رہتے ہیں. تو فیس بک پہ بھی روزانہ کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں. ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کے نام سے ایک فیس بک پیج بھی بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں، اس تحقیق کو، اس ریسرچ کو جو مرزا صاحب کی، آپ ایویلیویٹ کریں اور آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تحقیق جو ہے وہ کس معیار کی ہے. میں نے خود تو نہیں سنا، لیکن یہ ہے کہ عاصم بھائی نے بتایا تھا کہ اس کتابچے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں مرزا صاحب کی یہ کتابچے کی، ان کے ہاں کیا اہمیت ہے.
السلام علیکم. مرزا صاحب اس کتابچے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک میرا بہت بڑا علمی کام ہے، اور ایک دو مواقع پر انہوں نے یہاں تک کہا کہ مولانا مودودی کی کتاب جو خلافت و ملوکیت تھی وہ ایٹم بام تھی، اور میرا یہ کتابچہ ہائیڈروجن بام ہے، اور وہ اپنی اکثر گفتگو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی عالم جواب نہیں دے سکتا. مجھ پر میرے ساتھ جب ان کی فون پر بات ہوئی تو مجھے بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو علماء کے پاس لے کر جائیں، پھر دیکھیں کوئی اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا. ان کے بقول ان کے یہ ان کی دی بیسٹ پروڈکٹ ہے جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی دے پائے گا بھی نہیں.
صحیح. تو گویا کہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ مرزا صاحب کی بنیادی فکر کیا ہے. تو اب اگر کسی آدمی کو یہ سوال پیدا ہو کہ بھائی مرزا صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی دی بیسٹ پروڈکٹ ہے جسے وہ اپنا ہائیڈروجن بم کہتے ہیں، یہ ان کی فکر کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. تو انشاءاللہ سے ہم ان کی فکر کا خلاصہ اور نچوڑ اس کو ہم ایویلویٹ کریں گے. اچھا، یہ جو فکر ہے، اب اس کا آپ ٹائٹل دیکھیں کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. پہلے تو ہم یہ سمجھنا چاہیں گے نا کہ جن لوگوں نے مرزا صاحب کو نہیں سنا، یا جن لوگوں نے سنا کوئی ادھر کی ویڈیو کوئی ادھر کی ویڈیو، اب ظاہری بات ہے ان کی سینکڑوں ویڈیوز ہیں، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ بیسیکلی مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ان کو دوسرے لوگوں سے اختلاف ہے، یا جس پہ وہ کوئی نئی تحقیق لے کے آ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ ان کا بنیادی فکر ہے، یہ واقعہ کربلا، وہ خود اس کو دی بیسٹ پروڈکٹ کہہ رہے ہیں، وہ خود اس کو ہائیڈروجن بم کہہ رہے ہیں، تو گویا یہ ان کے فکر کا خلاصہ ہے. اس کتابچے کو میں نے پڑھا، تھارولی اس کو سٹڈی کیا، اور اس پہ میں نے فٹ نوٹس بھی لگائے. اور جب ہم ملاقات کے لیے گئے تھے مرزا صاحب سے، تو ہم یہی بات چیت کر کے گئے تھے کہ ہم اس حوالے سے کچھ بات چیت آپ سے کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے کہ جب بھی آپ جو ہے وہ کسی کے بارے میں گفتگو کریں، تو اگر وہ آپ کی ایکسیس میں ہو تو پہلے آپ اس کے پاس جائیں، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کریں. تو ایک کوشش ہم نے اپنے طور پہ بہرحال کر لی. تو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، یہ اس کا ٹائٹل ہے. تو گویا ان کی ساری جو فکر کا نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ واقعہ کربلا کے حوالے سے اور اس کے پس منظر کے حوالے سے ہے. اب درمیان میں یہ بات آ گئی کہ اپنے اس یہ جو ان کی پروڈکٹ ہے، دی بیسٹ پروڈکٹ مرزا صاحب کی، انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا مولانا مودودی کی پروڈکٹ کے ساتھ، خلافت و ملوکیت کے ساتھ. تو اس سے بھی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. جن لوگوں نے مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھی ہے تو وہ یہ جان سکتے ہیں کہ مولانا مودودی کی خلافت اور ملوکیت کا بیسک تھیم کیا تھا، بنیادی فکر کیا تھا، وہ سمجھتے ہیں. ہاں، البتہ یہ بات کہنا درست ہوگی کہ مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت ان کا بنیادی فکر نہیں تھا. بنیادی طور پہ جو ہے وہ مولانا مودودی ایک پولیٹیکل تھنکر تھے، ایک تھیالوجین تھے، اور انہوں نے سوشل سائنسز میں خاص طور پہ جو ہے وہ پولیٹیکل اسلام کے اندر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا دین صرف عبادات ہمیں نہیں سکھاتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو اجتماعی تمہاری زندگی ہے، کلیکٹیو لائف ہے، اس میں بھی تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے بندے ثابت کرو، صرف نماز روزہ ہی کافی نہیں آخرت میں نجات کے لیے. تو یہ مولانا مودودی کی بنیادی فکر تھی. اس بنیادی فکر پہ پھر مولانا مودودی کا بہت سارا لٹریچر ہمارے سامنے آیا، انہوں نے ایک جماعت بھی بنائی، ان کے ادارے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی بنیادی فکر نہیں تھی. وہ بہرحال ان کی ایک ریسرچ ورک تھا، ایک پروڈکٹ تھی. لیکن مرزا صاحب کی بنیادی فکر یہی ہے، کنٹریبیوشن ان کی یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. مولانا مودودی کی اگر ہم گفتگو کریں تو ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، جہاد فی الاسلام ہے، پردہ ہے، رسائل و مسائل ہیں، توضیحات ہیں، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو خلافت و ملوکیت ایک ایسی چیز ہے مولانا مودودی کی کتاب کی جو بہت کنٹروورشل رہی ہے، اور اس کے بارے میں علماء کی آراء جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ وہ انہوں نے علماء نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا. تو مولانا مودودی جو ہے اگرچہ خلافت و ملوکیت ان کی ایک پروڈکٹ تھی، ایک تصنیف تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی بنیادی فکر نہیں تھی. لیکن ان سے یہ فکر فیصل آباد کے ایک عالم دین مولانا اسحاق جہلوی صاحب نے لیا، اور انہوں نے بھی اپنی ویڈیوز میں اسی قسم کی باتیں کی جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر میں تھیں، بلکہ ان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا. مولانا مودودی نے خود سے کوئی بات نہیں کی. ایک اہم بات یہ ہے کہ مولانا مودودی محتاط رہے ہیں. مجھے مولانا مودودی کی کتاب سے اتفاق نہیں ہے، خلافت و ملوکیت سے. میں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا، اس کا آگے تذکرہ آئے گا مکالمہ کے اندر. میری کتاب مکالمہ یہ سامنے پڑی ہے، 800 سے زیادہ صفحات پہ مشتمل ہے. لیکن مولانا مودودی بہر المحتاط طبیعت کے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ حوالے جمع کر دیے، اپنی طرف سے بات نہیں کی صحابہ کے بارے میں، لیکن جو انہوں نے حوالے جمع کیے ان حوالوں کو جمع کرنے میں انہوں نے تحقیق کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو ملحوظ نہیں رکھا، اس پہ میں آگے گفتگو کروں گا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی تھی تو اس میں کچھ امیج صحابہ اکرام کا ایسا سامنے آیا جو حوالے انہوں نے جمع کیے تھے، رتب و یابس یعنی جمع کر دیا تھا، جو کہ ایک برا امیج تھا، حضرت عثمان کے حوالے سے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، اور اسی طرح سے اور بعض صحابہ کے حوالے سے، یعنی جب جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کا تذکرہ آیا۔ بنیادی طور پہ مولانا مودودی کے سامنے سوال یہ تھا کہ خلافت سے ملوکیت تک سفر کیسے کیا اسلامی ریاست نے، یعنی خلافت سے ملوکیت میں اسلامی ریاست کیسے کنورٹ ہوئی۔ وہ یہ چاہتے تھے، چونکہ وہ خود بھی جدوجہد کر رہے تھے نا ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اب اگر اسلامی ریاست قائم ہوگی تو ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو پہلے ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے ایک اسلامی ریاست خلافت اسلامیہ ملوکیت میں کنورٹ ہو گئی۔ تو انہوں نے گویا کہ اسلام خلافت اور ملوکیت کو دو علیحدہ علیحدہ یعنی پیرلل سسٹم کے طور پہ لیا، اور ملوکیت کو انہوں نے جو ہے وہ ایک دنیا داری قرار دیا، اور خلافت کو ایک جو ہے وہ اسلامی ریاست مانا۔ تو اب مولانا اسحاق جہلوی صاحب جو ہے وہ، انہوں نے جب مولانا مودودی کی یہ کتاب جو ہے وہ اس کا مطالعہ کیا، اور اس کی بنیاد پہ وہ آگے پھر بہت آگے بڑھ گئے۔ کیا الفاظ کہتے ہیں وہ، آپ نے ایک دفعہ نقل بھی کیے تھے کہ اسحاق جہلوی صاحب کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، خاص طور پہ صحابہ کے بارے میں، کہ جی
وہ ان کے اگر نقل کفر کفر نہ باشد کے اصول پر کہوں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا صحابی صحابی لگائی تم نے، وہ جو رضی اللہ عنہ میں وہ کچھ سارے ہی ہیں، وہ تو ایک دو ہیں، ایک دو کیا ہے، وہ بطری مکی صحابہ، باقی سارے بعد میں تلوار کے زور پر کوئی پیسے کے لالچ میں کسی کو مال غنیمت سے کوئی، تو وہ کیا صحابی صحابی لگائی ہے، وہ تو تنقید سے۔ اور وہ کہتے تھے جس طرح یہ شخصیت پرستی ہے، شرک کا ایک شعبہ ہے، اس کو چھوڑو، اور بڑی مثالیں دیتے تھے وہ کہ جس طرح ہم توحید بیان کریں گے تو ہمیں کہنا پڑے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے، بریلوی اس کو شرک سمجھیں گے، اسی طرح اگر ہم حق کی بات کریں تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ تنقید سے بالا تر اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور کہہ رہے تھے تاریخ ہوتی ہی سبق سیکھنے کے لیے، یہ صحابیت کا اٹھا دو اپنے ذہن سے نکال دو۔
صحیح۔ تو مولانا مودودی سے گویا کہ متاثر ہوئے، مولانا مودودی کو ایک سوال پیش آیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، لیکن بہرحال جو انہوں نے جواب دیا خلافت و ملوکیت کی صورت میں وہ تحقیقی معیارات کے اوپر، سٹینڈرز کے اوپر پورا نہیں اترتا، اس پہ میں نے گفتگو کی ہے اچھی خاصی اپنی کتاب مکالمہ میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے متاثر ہوئے فیصلہ باد کے مولانا اسحاق جہلوی صاحب، اور وہ مولانا مودودی کی بات کو کئی گنا آگے لے گئے، اور انہوں نے گویا کہ اس کو اپنی بنیادی فکر ہی بنا لیا۔ پھر مولانا اسحاق جہلوی صاحب سے متاثر ہوئے اپنے ہمارے مرزا محمد علی صاحب، اور انہوں نے پھر یہ اس فکر کے اوپر جو ہے وہ مزید ایک ریسرچ ورک کیا۔ مولانا مودودی کی آپ کہہ لیں، جو اسحاق جہلوی صاحب کا تو کوئی اس طرح سے ریٹن کام نہیں ہے، ان کی تو صرف ویڈیوز تھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ گئے ہیں باقاعدہ مرزا محمد علی صاحب اسحاق جہلوی صاحب سے، انہوں نے سوالات بھی کیے ہیں اور یہ ان سے متاثر بھی تھے، ان کی کئی ویڈیوز میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن انہوں نے مولانا مودودی کے بعد گویا کہ اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا، اور یہ ایک لحاظ سے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ مولانا مودودی سے ان کا کام ایک لحاظ سے بہتر ہے مرزا محمد علی جہلمی صاحب کا، جہلم سے ان کا تعلق ہے اس لیے لوگ جہلمی کہتے ہیں۔ بہرحال مولانا مودودی نے اپنے مقدمے کی بنیاد تاریخی کتب کے اوپر رکھی، مصادر کے اوپر رکھی، یعنی زیادہ تر وہ تبری اور اس قسم کی جو ہے نا وہ تاریخی کتابوں کے جو ہے وہ حوالے دیتے ہیں جن میں رتب و یابس جمع ہے۔ انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جو تحقیق کی بنیاد رکھی وہ احادیث کے اوپر رکھی۔ دیکھیں انہوں نے جو ٹائٹل رکھا، یعنی اس لحاظ سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ تاریخی مصادر کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد نہیں رکھی۔ لیکن اس پہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ان سے، اور اس کا تذکرہ میں نے ان سے ان کی ملاقات میں بھی کیا تھا۔ اب اوپر جو ہے جیسے ایک مطلب ہیڈر چلتا ہے نا، وہ ہیڈر یہ چل رہا ہے کہ فرقہ واریہ سے بچ کے صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو، یعنی قرآن اور صحیح الاسناد۔ اصل بات یہ ہے، اب آپ ان کے اس کتابچے کے اندر بھی جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی جو متفق علیہ حدیث کے علاوہ ہے، یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیثوں کے علاوہ کتابوں سے کوئی حدیث ہے، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد اور جو کتب حدیث ہیں ان سے جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کے آخر میں وہ بریکٹس میں تحقیق نقل کرتے ہیں. وہ جو تحقیق نقل کرتے ہیں وہ خود اپنی نہیں کرتے، وہ تحقیق نقل کرتے ہیں معاصر محدثین کی، محققین کی، ریسرچرز کی، جو حدیث میں ان کا بڑا نام ہے، جیسے علامہ البانی کی، اسی طرح جو ہے شیخ شعیب ارناؤت کی، شیخ اسد سلیم کی، اسی طرح سے جو ہے وہ شیخ زبیر علی زئی کی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ غلام مصطفیٰ، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی. تو جب وہ ان کی تحقیق نقل کرتے ہیں تو وہ اس تحقیق میں اب ان لوگوں نے جس طرح سے لکھا ہے یہ اس کو اسی طرح سے لکھ رہے ہیں. حدیث کا متن ٹیکسٹ بیان کیا، آگے کہا کہ جی علامہ البانی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح علامہ البانی نے کہا ہے. اچھا، اب انہوں نے بھی ٹائٹل میں یہی کام کیا کہ قرآن مجید اور صحیح الاسناد احادیث، یعنی یہ نہیں کہا صحیح احادیث، قرآن اور صحیح احادیث نہیں کہا، بلکہ کہا صحیح الاسناد احادیث.
ڈاکٹر صاحب، اس میں صحیح الاسناد احادیث اور صحیح حدیث میں کوئی فرق ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ انہوں نے تو لفظ ایک استعمال کیا نا، صحیح الاسناد احادیث.
دیکھیں، بات یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحیح الاسناد اور صحیح حدیث ایک ہی ہوتی ہے، اور مرزا صاحب کو بھی یہاں پہ یہی غلط فہمی لگی کہ انہوں نے صحیح الاسناد حدیث کو صحیح حدیث کے برابر قرار دے دیا، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اب میں اس میں کچھ کوٹیشن دینا چاہوں گا، اور یہ چیز میں نے مرزا صاحب کے سامنے بطور سوال رکھی تھی ان سے ملاقات میں. تو لوگ جو ہے نا وہ عموماً فرق نہیں کرتے صحیح الاسناد احادیث میں اور صحیح حدیث میں، حالانکہ ان میں فرق ہے. جیسے اب میں کچھ اگر کوٹیشن نقل کروں صحیح الاسناد اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے محدثین سے. مرزا صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے یہ سوال ان سے کیا تھا کہ صحیح الاسناد اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے، اور وہ سوال ان کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو لے گئے منکرین حدیث کی طرف اور ان کا رد شروع کر دیا. میں نے دوبارہ اس سوال کو دہرایا اور میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا. تو پھر ان کو دوبارہ سوال سمجھ نہیں آیا اور وہ کسی اور جواب کی طرف نکل گئے، مولویوں کو بھی شروع ہو گئے. تیسری مرتبہ میں نے پھر سوال دہرایا اور میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور پھر میں نے باقاعدہ یہ حوالے دے کے جو ہے وہ ان کو کہا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محدثین اس میں فرق کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن بہرحال ان کے پاس جو ہے وہ اس کا ایک ہی جواب تھا، وہ جواب میں بعد میں نقل کرتا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ صحیح الاسناد اور صحیح حدیث میں فرق ہوتا ہے. حافظ ابن سلاح، مقدمہ ابن سلاح اصول حدیث کی ایک، مطلب جسے کہتے ہیں بیسک سورسز میں سے ہے. اصول حدیث کہتے ہیں ان اصولوں کو جن کے ذریعے آپ حدیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں. تو حافظ ابن سلاح کہتے ہیں مقدمہ میں، یعنی اپنی کتاب جو اصول حدیث پہ ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے یا حسن الاسناد ہے، دون قولہم، اس کے علاوہ محدثین کا ایک اور قول کیا ہے، ھذا حدیث صحیح اور حدیث حسن. ٹھیک ہے، دوسرا قول کیا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں محدثین کے حدیث صحیح الاسناد ہے، کبھی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، کبھی کہتے ہیں حدیث حسن الاسناد ہے، کبھی محدثین کہتے ہیں حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے، تو لئنہ قد یقال، یعنی بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، ولا یصح، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، صحیح الاسناد ہوتی ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہوتی. کیوں؟ لکونہ شاذن او معللہ، کیونکہ یا تو وہ حدیث شاذ ہوتی ہے یا معلل ہوتی ہے. یعنی صحیح حدیث جو ہے، جن لوگوں نے اصول حدیث پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بنیادی طور پہ پانچ شرائط پہ اوپر وہ پوری اتر رہی ہو، یعنی پانچ شرائط کو وہ کوالیفائی کر رہی ہو. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ عادل ہو، دوسرا یہ کہ ضابط ہو، تیسرا یہ کہ اس کی سند متصل ہو. اچھا، اب ان تینوں شرائط کا تعلق سند سے ہے. ایک محقق ریسرچر جیسے علامہ البانی ہیں یا اور کوئی محدث ہیں بڑے، جب وہ سند کے اوپر تحقیق کر لیتے ہیں ایک حدیث کی، یعنی جس میں انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ راوی عادل ہے، ضابط ہے، یا اس کی سند متصل ہے، پہلی تین شرائط کے اوپر وہ حدیث کوالیفائی کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. لیکن دوسری جو دو شرائط ہیں کہ وہ حدیث شاد ہے یا وہ حدیث اس کے اندر کوئی علت ہے، علت سے مراد کوئی، مطلب علت ویسے تو عربی زبان میں بیماری کو کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی خفیہ چیز، کوئی پوشیدہ اس کے اندر ایسی چیز ہے جس کا تعلق بعض اوقات اس کے سند سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات متن سے بھی ہوتا ہے،
اصل کانٹینٹ
کانٹینٹ. تو یہ جو چوتھی اور پانچویں شرائط ہے اس کے لیے تحقیق کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، جو عام طور پہ محدث کے پاس نہیں ہوتا. وہ محدث جس نے بڑی بڑی کتابوں پہ حکم لگانا ہے، مسند احمد کتنی حدیثیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، 30,000 حدیثیں ہیں، اب ظاہری بات ہے اس کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ایک حدیث کے بارے میں دیکھے کہ اس کو پانچ پانچ شرائط کے اوپر پرکھے. تو وہ عموماً جو ہے وہ حدیث کی سند سے متعلق جو جسے ہم کہتے ہیں نا تحقیق ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے، اور محدث یا ریسرچر جلدی وہ تحقیق کر لیتا ہے، تو وہ فوراً لکھ دیتا ہے صحیح الاسناد. صحیح الاسناد لکھ کے وہ یہ میسج دیتا ہے کہ بھائی میں نے اس حدیث کے پہلے درجے کی تحقیق کر دی ہے، کہ یہ تین شرائط ان کو میں نے دیکھ لیا، لیکن یہ نہیں کہ ہم، ضروری نہیں کہ ہم ان تین کو بھی ریوزٹ نہیں کر سکتے، ہم ان تین کو بھی ریوزٹ کر سکتے ہیں، بہرحال اس کی تحقیق ہے، ہم اس کو بھی ریوزٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیم ہی نہیں کر رہا وہ محدث، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اس حدیث کی تحقیق مکمل کر لی ہے. تو ابن صلاح یہی بات کہہ رہے ہیں کہ محدث جب کہتے ہیں صحیح الاسناد تو اس سے مراد ان کی یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے اس حدیث کی تحقیق پوری کر لی، وہ یہ کہتے ہیں کہ تین شرطیں ہم نے دیکھ لیں، دو تم دیکھ لو اگر تمہارے پاس وقت ہے، شیوز اور علت کی باس. اور علت اتنا گہرا علم ہے اصول حدیث کا، علت کی 85 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھیں گے ابھی، مطلب آپ کچھ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایسی ایسی گہری باس ہے حدیث کی تحقیق میں. دوسری چیز، ابھی اس حوالے سے ظاہری بات ہے ریفرنسز تو میرے پاس اور بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود علامہ البانی کا چونکہ انہوں نے حکم لگایا تو علامہ البانی سے ہم ایک ریفرنس لے آتے ہیں. ایک بندے نے سوال کیا دکتور عبداللہ الفقی سے، دکتور عبداللہ الفقی یہ کافی بڑے عالم دین ہیں، ان کی ایک ویب سائٹ ہے اسلام ویب کے نام سے، وہاں پہ یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں، اور مطلب ہزاروں میں بلا شبہ جو ہے انہوں نے فتویٰ جاری کیے ہیں، مطلب رسوخ رکھنے والے شیوخ میں شمار ہوتے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا جی علامہ البانی کبھی کہتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ اسنادہ صحیح ان، کبھی کسی حدیث پہ جب تحقیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدیث ان صحیح ان، یہ علامہ البانی مطلب کیوں ایسا کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق ہے یا ویسے ہی بس بائی دا وے ایسا کر جاتے ہیں؟ تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھائی دیکھو ان ثانی احس من الاول ویستلزمہ، یعنی حدیث ان صحیح ان جب آپ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے سند صحیح ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ اسناد صحیح ان تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس کا متن بھی صحیح ہے. متن کو انہوں نے ابھی تک اویلیویٹ نہیں کیا، جب وہ کہہ رہے ہیں اسناد صحیح ان تو انہوں نے صحیح حدیث کی جو پانچ شرائط ہیں ان میں سے پہلی تین کا تعلق، یعنی چونکہ سند سے ہے تو سند کو کی انہوں نے اویلیویشن کر لی، باقی دو کا تعلق سند سے بھی ہے اور متن سے بھی ہے، شذوذ اور علت کا سند سے بھی ہے متن سے بھی ہے، لیکن زیادہ تر متن سے ہوتا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے متن کو نہیں پرکھا، تو اس لیے وہ اس کو جو ہے وہ، جو آپ جب آپ کہتے ہیں کہ اسناد صحیح ان تو پھر اس کا مطلب حدیث ان صحیح ان نہیں ہوتا.
مطلب یہ کہ ہم نے جو تین انفر کرنا ہے وہ دونوں سٹیپس کلیئر کرنے کے بعد کرنا ہے.
ہاں بالکل بالکل، اس پہ ہم میں آگے تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. علامہ البانی نے اصل میں یہ بات کھولی ہے اپنی کتاب تحقیق الآیات البینات، اس کتاب کے اندر علامہ البانی یہ لکھتے ہیں کہ المقرر فی علم مصطلح الحدیث، یعنی مصطلح الحدیث کہتے ہیں اصول حدیث کا علم، اس میں یہ بات طے ہے. مقرر کا مطلب کیا ہے؟ طے شدہ ہے. کیا بات طے شدہ ہے؟ ان صحت الاسناد، کہ اگر صحت صحیح ہے، سند صحیح ہے، تو لا یستلزم صحت المتن، سند اگر صحیح ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث کا متن بھی صحیح ہو. کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ وہ خود لکھتے رہے ہیں صحیح الاسناد، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سند صحیح ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا متن بھی صحیح ہے. اور آپ استدلال کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ متن سے. سند سے کیا استدلال کرنا؟ صرف اس کو لے کے آ رہے ہیں، سند میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا کیوں کہتے ہیں لِعِلَّتِن کسی علت کی وجہ سے، فی جو اس میں ہوتی ہے، حفیہ حفی علت، وہ عام آدمی کو نہیں پتہ چلتی، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، مخفی علت ہوتی ہے، چھپی ہوئی، بہت تحقیق کرنی پڑتی ہے. او شذوذ من احد رواد، یا شذوذ کی وجہ سے، یہ شذوذ بعد ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی، جو اصول حدیث، ہاں جو حدیث کو سمجھتے ہیں اصول حدیث کو، انہیں پتہ ہے شذوذ کیا چیز ہے. ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ مختلف جو ایک ہی روایت کو جب مختلف راوی نقل کرتے ہیں تو ان میں سے ایک راوی جو ہے وہ جب متن بیان کرتا ہے تو کنٹراڈکٹ کرتا ہے دوسرے کے متن سے، دوسرے کی، اس کو کہتے ہیں کہ شیوز، مطلب وہ ان سے علیحدہ ہو گیا. 8-10 راوی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا، جب وہ بیان کر رہا ہے وہ بھی سکہ راوی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں یہ ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کو شیوز کہتے ہیں، یعنی سکہ راوی جسے کہتے ہیں اوسق کی مخالفت کرے اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی، یا سکہ راوی جو ہے وہ سکات کی مخالفت کرے، اس کو شذوذ کہتے ہیں. بہرحال تو اصل چیز یہ ہے، ابھی تک ہم نے یہ بات کی کہ اس کتاب کا، اگر میں کہوں، ہم نے ٹائٹل سے شروع کرنا ہے نا، اگر میں کہوں اس کتاب کا ٹائٹل غلط ہے، تو وہ ٹائٹل اس کتاب کا غلط ہے. یہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے تھی مرزا صاحب، صحیح احادیث کی روشنی میں ہونی چاہیے تھی، پھر یہ ہائیڈروجن بم بنتا. ٹھیک ہے، صحیح الاسناد احادیث کا مطلب جو ہے وہ صحیح احادیث
نہیں
ہے. یہ ہو گیا نقطہ نمبر 1.
اچھا، تو پھر جو صرف صحیح الاسناد ہے، جنہوں نے صرف پہلے مرحلے کو ہی کلیئر کیا ہے، انہیں ہم کہاں پہ رکھیں، کہاں ریڈ کریں؟
ہاں، یہ اب اہم سوال ہے کہ بھائی اب ایک محدث نے تحقیق کر لی ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے، تو اب کیا آپ اس کو کہیں گے کہ اس تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ضعیف کے برابر ہے جس پہ کوئی تحقیق ہی نہیں ہوئی؟ یہ ایک ویلڈ کوسچن ہے.
اسی حد تک بنا استدلال بنا سکتے ہیں.
جی، ابھی میں اسی پہ گفتگو کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ صحیح الاسناد احادیث پہ آپ اپنا بنیادی مقدمہ کھڑا نہیں کر سکتے، سمجھنے بات، یہ اہم بات ہے. صحیح الاسناد حدیث، چونکہ اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی نا، تو آپ اس حدیث کے اوپر اپنا بنیادی مقدمہ کھڑا کریں گے کہ جو صحیح ہے. ہاں، صحیح الاسناد، اب اگر آپ کا مقدمہ بنیادی ثابت ہو گیا صحیح حدیث سے یا قرآن سے، ٹھیک ہے، تو اس کی سپورٹ میں آپ صحیح الاسناد حدیث لے آئیں، ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے، سپورٹنگ میٹیریل کے طور پہ، جیسے آپ ایک ریکویسٹ لکھتے ہیں نا، ایک درخواست لکھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ سپورٹنگ میٹیریل لگاتے ہیں، لیکن آپ کا جو بنیادی مدعا ہے وہ صحیح الاسناد حدیث سے ثابت کرنا، یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں سطحی تحقیق ہوگی،
غیر علمی اپروچ.
یہ غیر علمی جو ہے، نان اکیڈیمک اپروچ کہلائے گی. ٹھیک ہے، صحیح الاسناد احادیث کے اوپر آپ اپنے بنیادی مقدمے کو کھڑا کریں. آپ صحیح حدیث کے اوپر کھڑا کریں، صحیح الاسناد احادیث سے آپ سپورٹ دیں، بالکل ویل اینڈ گڈ. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ، اب دوسرا سوال یہ، کیا مرزا صاحب نے اپنے مقدمے کی بنیاد صحیح الاسناد حدیث پہ رکھی ہے یا صحیح احادیث کے اوپر رکھی ہے اور صحیح الاسناد حدیث سے ان کو سپورٹ کیا؟ تو میں اب ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، ایک بیانیہ دیتا ہوں، اس پہ پھر ہم پرکھتے ہیں مرزا صاحب کے اس کتابچے کو بھی، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کا یہ جو کتابچہ ہے، یہ جو ان کی دی بیسٹ پروڈکٹ ہے، اس کا جو بنیادی مقدمہ ہے، اس کا جو بنیادی فکر ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو بیسک تھاٹ ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ صحیح متفق علیہ روایات کے بھی خلاف ہے، اور ان کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ صحیح، انہوں نے جس کو کہا ہے صحیح الاسناد، تو ان کا بنیادی مقدمہ بیسیکلی صحیح الاسناد روایات کے اوپر کھڑا ہے، کہ جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ صحیح الاسناد روایات پہ آپ مقدمہ کھڑا نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں کہ جی اس بات کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے اس کتابچے کے چیپٹرز بنائے. انسان جب گفتگو کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ، جو سب سے اہم گفتگو ہوتی ہے نا، وہ اپنے پہلے چیپٹر میں کرتا ہے، بنیادی مقدمہ وہ وہاں پہ بیان کرتا ہے. اب کتاب کا مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا مقدمہ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں نا، یا کتاب کے آخر میں یا درمیان میں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے کچھ چیپٹرز بنائے مرزا صاحب نے اپنے اس کتابچے میں، تو ان کے پہلے چیپٹر کا جو عنوان ہے، آپ کہہ لیں کہ ان کا جو پہلا چیپٹر ہے، یہ ان کی کتاب کا جوہر ہے. ٹھیک ہے، یعنی مرزا صاحب کی فکر کا جوہر یہ کتاب ہے، اس کتاب کا جوہر اس کا پہلا چیپٹر ہے، اس پہلے چیپٹر کا جوہر دو روایات ہیں جو صحیح الاسناد روایات ہیں، جس کے اوپر ان کی پوری فکر کھڑی ہے، اس سے آپ ہل جائیں یا ان دو روایات کو آپ ہلا دیں، مرزا صاحب کے بلے میں کچھ نہیں، باقی سارا سپورٹنگ میٹیریل ہے اس بنیادی فکر کے لیے، ان کے بنیادی مقدمے کے لیے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پہلا جو چیپٹر ہے، پہلا جو باب ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی۔ یہ ایک سوال ہے، عام سوال ہے نا، خلافت عام سوال ہے نا کہ خلافت راشدہ کی مدت کتنی تھی، اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کہ جی انہوں نے خلافت راشدہ کی جو مدت بیان کی ہے وہ کس طرح سے بیان کی ہے، اور ان کے پاس جو حدیثیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ اچھا، ان کے پاس خلافت راشدہ کی مدت بیان کرنے کے لیے جو ایک روایت ہے، یہ آپ دیکھیں گے، یہ روایت نمبر 2 ہے، پیج نمبر 1 پہ، مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کو کہتے ہیں سیدنا حذیفہ سے یہ مروی ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ جی روایت حذیفہ آسانی کے لیے، مسند احمد میں ہے اور سیدنا حذیفہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اب بات پھر وہ یہ مسند احمد کی روایت ہے نا، تو اس کی تحقیق ہوئی تو محققین نے کہا کیا ہے، صحیح الاسناد ہے، تو صحیح حدیث ابھی تک صحیح ہونا اس نے کوالیفائی نہیں کیا، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اس لیے اس کے اوپر آپ بنیادی مقدمہ کھڑا نہیں کر سکتے، ہاں اس کو آپ سپورٹنگ دلیل بنا لیں تو بنا لیں، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری جو ہے روایت، اس میں حضرت سفینہ کی روایت ہے، یہ بھی مسند احمد میں ہے، اب اس کی بھی تحقیق ہوئی، اس کو ہم حدیث سفینہ کہیں گے، تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی لکھا کہ اس کی اسناد کیا ہے، صحیح ہے، اسنادہ صحیح ہو، تو گویا یہ بھی ابھی صحیح ہونا کوالیفائی نہیں کر پائے۔
پیپر کا حدیث نمبر،
ہاں یہ حدیث نمبر جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے پیج نمبر 2 پہ، اس کو حدیث نمبر 2 کے ذیل میں۔ تو اب یہ جو دو بنیادی روایات ہیں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں حدیث حذیفہ کی طرف۔ پہلی بات ہم نے یہ کی ہے کہ مرزا صاحب نے جو روایات جن کے اوپر اپنے بنیادی مقدمے کو کھڑا کیا ہے وہ صحیح الاسناد روایات ہیں، اور یہ دو روایات دونوں مسند احمد کی ہیں، ایک حضرت حذیفہ سے ہے اور دوسری جو ہے وہ حضرت سفینہ سے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ روایات جو ہیں صحیح الاسناد روایات، یہ جن محدثین کی تحقیق مرزا صاحب نے نقل کی، اپنی تحقیق تو انہوں نے نقل ہی نہیں کی، وہ تو خود کہتے ہیں میں اپنی تحقیق تو نقل ہی نہیں کر رہا، تو جن محدثین کی انہوں نے تحقیق نقل کی ہے وہ محدثین بھی اس کو صحیح الاسناد کہہ رہے ہیں، صحیح نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ مرزا صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ صحیح الاسناد حدیث کے اوپر کھڑا ہے، صحیح حدیث پہ نہیں کھڑا، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے صحیح الاسناد ہونے میں بھی اختلاف ہے، حدیث حذیفہ کے، اس کے صحیح الاسناد ہونے میں بھی ہمیں اختلاف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت حذیفہ سے روایت ہے، اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے، مرکزی راوی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے جتنے طرق نکال لیں ایک راوی اس میں درمیان میں ضرور آ رہا ہوتا ہے، یعنی مدار الاسناد وہ ہوتا ہے، یعنی اوپر نیچے چاہے تبدیل بھی ہو جائیں، لیکن وہ ایسا راوی ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو مرکزی راوی کہتے ہیں۔ اس حدیث کا جو مرکزی راوی ہے وہ ہے داؤد بن ابراہیم الواسطی۔
ڈاکٹر، یہ ان سے محدثین سے آپ کو اختلاف ہے یا کہ ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے، یہ جو اس راوی کے بارے میں آپ کہیں؟
راوی کے بارے میں جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں وہ یہی ہے کہ اس راوی کے بارے میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، آئمہ میں اختلاف ہو گیا اس راوی کے بارے میں، اس کی تفصیل کے بارے میں۔ یہ جو راوی ہے مرکزی راوی حدیث حذیفہ کا، اچھا حدیث حذیفہ کیا ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیں جو انہوں نے یہاں پہ نقل کی، کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی یعنی حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ مجھے عمراء کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا یعنی نبوت کو، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، خلافت نبوت ہوگی، ٹھیک ہے، نبوت کے ٹائم پیریڈ کے بعد ایک ٹائم پیریڈ آئے گا جو کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا ہوگا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کاٹ کھانے والی بادشاہت کو اٹھا لے گا، پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، یعنی پانچ ٹائم پیریڈز بیان ہوئی ہے، پہلی نبوت کا ٹائم پیریڈ ہے ایک مطلب دورانیہ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک زمانہ ہے نبوت کا زمانہ، پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت کا زمانہ۔ اچھا اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کب سے کب تک ہوگی، اس حدیث میں نہیں ہے، کیا الفاظ ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، یہ بنیادی بات ہے، اس حدیث میں تعین نہیں ہے خلافت راشدہ کا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کیا ہوگا، یہ ایک اور نقطہ ہو گیا، مطلب اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے، ابھی ہم اس کے متن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اس کے متن پہ تو ہم آگے گفتگو کریں گے نا، ابھی تو ہم اس کی سند پہ گفتگو کریں کہ اس روایت کی سند میں، حدیث حذیفہ کی جو روایت ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے داؤد بن ابراہیم الواسطی۔ داؤد بن ابراہیم الواسطی کے نام سے، اسی نام سے دو راوی ہیں، ایک راوی جو ہے داؤد بن ابراہیم الواسطی کے نام سے، یہ منصور کے زمانے میں تھا، منصور خلیفہ المنصور جو عباسی خلفاء میں سے تھا، خلیفہ منصور کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بھی ذرا نقل کرنے والا ہے، 136 سے لے کے 158 تک، 136 سے 158 ہجری، یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے خلیفہ المنصور کا۔ یہ خلیفہ المنصور کے زمانے میں والی واسط رہا، واسط کا والی رہا، ٹھیک ہے، گورنر تھا۔ اس بات کو ابن حزم نے بیان کیا الجمہرہ میں، اور اس کو ابن ابی خیسمہ نے بیان کیا اپنی التاریخ الکبیر میں، اس راوی کے بارے میں، داؤد بن ابراہیم الواسطی کے بارے میں۔ یہ مسلم کا راوی ہے اور سکا راوی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اسی نام سے ایک راوی ہے داؤد بن ابراہیم العقیلی، اس کو لکھتے ہیں عام طور پہ کیا لکھتے ہیں اس کو، یعنی جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں کتابوں میں اس کو لکھتے ہیں داؤد بن ابراہیم العقیلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعتاً میں دو پرسنالٹیز ہیں، ابھی ہم آگے ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں کہ ایک اس کے ساتھ بھی واسطی کا لقب لگتا ہے، یعنی معروف یہ ہوا داؤد بن ابراہیم العقیلی کے نام سے لیکن اس کے ساتھ بھی واسطی کا لقب لگتا ہے۔ اچھا یہ قزوین کا قاضی تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ امام بخاری نے کیا التاریخ الکبیر میں، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ ابن ابی حاتم نے الجرح و تعدیل میں کیا۔ یہ جو داؤد بن ابراہیم ہے نا العقیلی، یہ قزوین کا قاضی تھا، ابو حاتم رازی اس کو ملنے کے لیے گئے ہیں، مطلب ملنے کے لیے گئے ہیں اس کو 213 میں، 213 ہجری میں، 218 میں اس کی وفات ہوئی ہے داؤد بن ابراہیم العقیلی کی، 213 میں ابو حاتم رازی اس کو ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے اس سے استفادہ کرنے کے لیے گئے اپنے ماموں کے ساتھ، اور انہوں نے اس کے سامنے ایک حدیث رکھی، تو وہ جب انہوں نے سنی اپنا ابو حاتم رازی نے، تو انہوں نے کہا یہ تو تم غلط بیان کر رہے ہو، اور یہ اٹھ کے چلے آئے۔ اس کے بعد ابو حاتم رازی نے کہا کہ یہ جو قزوین کا قاضی ہے داؤد بن ابراہیم العقیلی کان یکذب، یہ ابو حاتم رازی کا یہ قول معروف ہو گیا، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یعنی خود ملاقات کی ہے نا 213 میں، اس ملاقات میں اس سے ایک آدھ حدیث ہی سنی اور باقی اسے سنی نہیں، پھر اٹھ کے آ گئے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیا، उसकी गलती पकड़ ली और ये उसके बारे में कह दिया, मतलब एक स्टेटमेंट दे दी, वर्डिक्ट दे दिया कि ये झूठ बोलता है। तो अब ये वर्डिक्ट बहुत मारूफ हो गया कि दाऊद बिन इब्राहिम अल-क़ैली जो है ये झूठा है। गलती कहां पे हुई? गलती ये हुई कि कुछ लोगों को ये गुमान हो गया। अच्छा, ये जो हदीस है ना, ये जो हजरत हुज़ैफ़ा की हदीस है, इसको अबू दाऊद अत-तियालसी, ये एक बड़े इमाम हैं, उनकी मुसनद तियालसी के नाम से एक किताब है, उसमें वो लेके आए हैं इस हदीस को, और उसको वो बयान करते हुए ये कहते हैं कि जी मुझसे इन्होंने बयान किया, यानी दाऊद ने, दाऊद अलवासी ने बयान किया, और दाऊद अलवास्ती जो है वो सिका था। तो ये जो दाऊद है, दाऊद बिन, ये दाऊद अलवास्ती जिसको कहा मुसनद तियालसी वाले ने, और इसी तरह से और भी असनाद में इसका नाम दाऊद अलवास्ती आता है। बेसिकली ये दाऊद अलवास्ती जिससे रिवायत कर रहे हैं इमाम अहमद भी, जिससे रिवायत कर रहे हैं मुसनद तियालसी वाले भी, और जिसको वो सिका कह रहे हैं, वो दाऊद अलवास्ती, वो जो मुख्तसर नाम है, वो असल में बेसिकली दाऊद बिन इब्राहिम अल-क़ैली अलवास्ती है, एक ही है, ठीक है, जिसके बारे में इब्ने अबी हातिम ने कहा था कि ये कान यकज़िब। अच्छा, इसकी दलील क्या है कि ये अल-क़ैली ही अलवास्ती है? आप कहें कि जी इब्ने अबी हातिम ने तो अल-क़ैली को कहा है कान यकज़िब। उसकी दलील ये है कि इमाम राफ़ी की एक किताब है, इमाम राफ़ी ये शवाफ़ी उलमा में से एक बड़े आलम दीन गुजरे, इनकी एक किताब है अत-तदवीन फ़ी इख़बार कज़्विन, यानी उस शहर के बारे में जिसका ये काजी रहा है उसकी तारीख पे स्पेसिफिक एक किताब है अत-तदवीन फ़ी अख़बार कज़्विन। कज़्विन के अखबार के बारे में उन्होंने जितनी भी खबरें थी उन्होंने वो एक अपने तसनीफ मुरतब कर दी। उसमें वो कहते हैं दाऊद बिन इब्राहिम अल-क़ैली अबू सुलेमान अलवास्ती, अल-क़ैली अलवास्ती, और फिर कहते हैं कि ये रशीद के ज़माने में, मतलब रशीद हारून और रशीद, फिर अमीन के ज़माने में, जो उसके बाद अमीन और रशीद रहा उसका बेटा, फिर उसके बाद मामून और रशीद के ज़माने में ये कज़्विन का काजी रहा है, और इसकी वफ़ात हुई 214 में, 214 में, और जो इन इस दाऊद से नकल कर रहे हैं, ये जो काजी कज़्विन है जिसको उन्होंने कहा है कि कान यकज़िब, अबू हातिम राज़ी कहते हैं ये कान यकज़िब है, ये जो 214 में फोत हुआ है इस दाऊद से, दाऊद अलवास्ती से हदीस नकल की है, मुसनद तियालसी के जो अबू दाऊद तियालसी हैं जिन्होंने मुसनद तियालसी मुरतब की, उनकी जो तारीख वफ़ात है वो है 2003। वो जो दूसरे दाऊद है ना, मतलब दाऊद बिन इब्राहिम अलवास्ती जो मुस्लिम के रावी हैं, वो बहुत पहले हैं, ठीक, तो उनसे ये रवायत लेना बनता नहीं है। बहरहाल, तो खुलासा कलाम ये है कि हमारी नज़र में, सिर्फ हम नहीं कह रहे, और भी उलमा ने इस पर गुफ्तगू की है, हम इंशाल्लाह से किसी वक्त में इसको जब रिटन सूरत में इसको मुरतब करेंगे तो इसमें और उलमा के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इस रवायत की सनद भी जो है वो ये सही उलिसनाद रवायत नहीं है, सनद भी इसकी दुरुस्त नहीं। दूसरी बात, अब अगर हम आएँ दूसरी रवायत, हज़रत सफ़ीना की रवायत, हज़रत सफ़ीना की रवायत अगर हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है, फिर हम देखते हैं कि मुसनद अहमद ही की एक और हदीस है कि सैयदना सईद बिन जुहमान ताबी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मुझसे सैयदना सफ़ीना ने हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर उसके बाद मलूकियत हो जाएगी। ठीक है, हदीस सफ़ीना में 30 साल का जिक्र आ गया, एक बात तो यह, तो गोया कि सबसे बुनियादी हदीस अगर कोई हो सकती है इनके मुकदमे को खड़ा करने के लिए मिर्ज़ा साहब के, तो वो हदीस सफ़ीना हो सकती है।
इसमें 3 नंबर पे है ना,
यहाँ पेज नंबर 2 पे है, हदीस उन्होंने जो नंबरिंग दी है ना, एक नंबर के तहत कई हदीसें जमा कर दी हैं, तो ये नंबर उन्होंने 2 ही लगाया हुआ है और उसके नीचे उन्होंने कई हदीसें जमा कर दी हैं। अच्छा, हजरत सफ़ीना से ये रवायत जिसने बयान की है उनका नाम है सईद बिन जुहमान, सईद बिन जुहमान के अलावा किसी और ने नहीं बयान की, تو گویا یہاں پہ بھی مرکزی راوی کون ہو گیا؟ سعید بن جوہمان. حدیث سفینہ میں مرکزی راوی سعید بن جوہمان. مسند احمد کی ایک روایت ہے, اب وہ سارے ٹیکسٹ میرے سامنے موجود ہے عربی, لیکن ہم عربی پڑھتے نہیں ہیں میرے خیال میں, یا دیکھ لیتے ہیں, چلیں وہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ یہ چیزیں کہاں سے لے آئے. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جس میں ایک راوی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جوہمان سے یہ پوچھا, قلت لسعید این لقیت سفینہ, تو سفینہ سے کہاں ملا ہے جن سے تو یہ روایت نقل کر رہا ہے کہ 30 سال تک خلافت رہے گی, تو کہاں ملاقات ہوئی تیری سفینہ سے؟ تو قال لقیت ببطن نخلہ فی زمن الحجاج. یہ اہم الفاظ ہے. سفینہ یہ کہ وہ سعید کہتا ہے کہ میں سفینہ سے ملا ہوں. اچھا سفینہ جو ہیں یہ صحابی رسول ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں, حضرت ام سلمہ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں. حضرت ام سلمہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا اس شرط پہ کہ اللہ کے رسول کی خدمت کریں گے, تو انہوں نے خدمت کی بھی. تو سعید بن جوہمان نے یہ روایت نقل کی, تو سعید بن جوہمان سے جس نے یہ روایت لی تو اس نے سعید سے پوچھا کہ تو کہاں ملا ہے سفینہ سے؟ تو اس نے کہا کہ میں بطن نخلا میں ملا ہوں حجاج کے زمانے میں. دو باتیں ہو گئیں, ایک حجاج کا زمانہ اور دوسری جگہ کون سی بتائی؟ بطن نخلا کی وادی ذہن میں رکھیں. نخلا کی وادی وہ ہے, اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جب اللہ کے رسول طائف سے واپس آ رہے تھے, وادی نخلا یہ مکہ کے قریب ایک وادی ہے, ٹھیک ہے, مکہ اور طائف کے درمیان, اس کو وادی نخلا کہتے ہیں. اچھا اب یہ کہتا ہے فاکم تو اندہ سمان لیال, یہ سعید کہتا ہے کہ میں وہاں پہ یعنی حجاج کے زمانے میں وادی نخلا. اچھا ابھی ہم یہ ثابت کریں گے کہ حجاج کے زمانے میں یہ بندہ تھا ہی نہیں, سفینہ حجاج کے زمانے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا, اور فوت بھی وادی نخلا میں نہیں ہوا, عراق میں جا کے آخر عمر اس نے عراق میں جا کے گزاری. ٹھیک, بہرحال ابھی ہم یہ مسند احمد کی جو روایت ہے نا, یہ ہم یہ بھی بتا دیں, اس کو شعیب ارناؤت نے کہا اسنادہ حسن, ٹھیک, اسناد ہاں اسناد حسن, لیکن ہم اس کو چونکہ اب وہ تو قبول کر رہے ہیں نا, یہ تو قبول کر رہے ہیں نا اسناد حسن ان کو, اسناد صحیح ان کو, تو ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں اسی کو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے جیسے انہوں نے بیان کی ہے. فاکم تو اندہ سمان لیال, وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس 8 راتیں رہا, اسالو ان احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے 8 راتیں جو ان سے اللہ کے رسول کی حدیثیں جو ہیں ان کے بارے میں پوچھتا رہا. پھر میں نے ان سے کہا مسمک آپ کا نام کیا ہے؟ قال ما انا بمخبرک, تو سفینہ نے کہا میں تو تجھے نہیں بتاؤں گا میرا نام کیا ہے, یعنی سعید نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے. اچھا عجیب بات ہے کہ 8 دن تک حدیثیں جو ہے وہ سنتے رہے لیکن بہرحال ان سے نام نہیں پوچھا, چلیں بہرحال 8 دن بعد نام پوچھ لیا, اچھی بات ہے. تو آگے سے سفینہ کا جواب یہ تھا کہ میں تجھے بتاؤں گا ہی نہیں اپنا نام. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اب یہ جن سے ملا یہ واقعتاً سفینہ تھے, سفینہ تو ہیں اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام, جن سے یہ ملا وہ سفینہ تھے,
اور ویسے بھی یہ تو لقب ہے.
یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے ملا ہوں کہاں؟ بطنے نخلا میں حجاج کے زمانے میں. اچھا حجاج کا زمانہ کیا ہے؟ حجاج جو ہے وہ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حجاج جو ہے وہ 73 میں اس کو گورنر بنایا گیا حجاز کا, حضرت عبداللہ بن زبیر کی اس وقت حجاز میں خلافت تھی نا, تو بنو امیہ کی طرف سے اس کو گورنر بنایا. 73 میں پہلی مرتبہ حجاج کو گورنر بنایا گیا, امارت دی گئی 73 میں. تو حجاج کا زمانہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 73 سے 75 تک حجاج جو ہے وہ یہاں پہ حجاز میں رہا.
پھر اس زمانے سے مراد اس کی خلافت کا زمانہ بھی تو ہو سکتا ہے.
کس کا؟
حجاج کا, ابھی تو گورنر تھا نا صرف.
ہاں ہاں
جب وہ خلیفہ بنا.
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سفینہ کی وفات ہوئی ہے 70 میں.
اچھا اچھا, تو اگر وہ بھی کنسیڈر کرنا تو 3 سال کا فرق ہے.
3 سال کا فرق ہے. سفینہ کی جو وفات ہوئی ہے 70 میں, زیادہ لوگ جو ہیں زیادہ لوگ وہ اس طرف گئے کہ 70 میں وفات ہوئی. अच्छा, बाद ने कहा कि 70 के बाद हुई है, 70 के बाद जिन्होंने कहा, जैसे इब्न कसीर, उन्होंने कहा 71 में हुई, अलविदाया बन्ने आया देखे ना, तो वो कहते हैं 71 में सफीना की वफात हो गई थी। अक्सर मौरखीन ने उसको 70 में ही लिया, वो कहते हैं 70 के बाद हो गई थी यानी फौरन बाद, मतलब 70 में, या इब्न कसीर ने कहा कि 71 में हुई। तो 73 में जो है वो हज्जाज गवर्नर बना है हिजाज का, ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही। और सफीना की वफात कहाँ पे हुई? इराक में हुई, भी यहाँ पे नहीं, हाँ, आखिरी आखिरी उम्र उनकी यहाँ नहीं गुजरी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये बंदा सईद बिन जुहमान कि मैं सफीना से मिला, ठीक है, एक तो इसकी स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है। ये कहता है हज्जाज के ज़माने में मिला, हज्जाज के ज़माने में सफीना थी नहीं, उससे 3 साल पहले फौत हो चुके थे। फिर ये कहता है वादी नखला में मिला, तो वादी नखला में तो वो थे ही नहीं, वो वादी नखला है मक्का के करीब और सफीना की वफ़ात हुई है आखिर उम्र में, वो इराक में थे। फिर ये कहता है, अजीब बात यह कि मैंने उस बंदे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, यानी सईद कहता है, तो वो कहता है मैं तुझे नाम नहीं बताऊँगा, सब मानी रसूल सल्लम सफीना, हाँ मैं तुझे ये क्या बता सकता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने मुझे सफीना कहा है,
सामान उठाने की वजह से
वो आगे बयान किया है। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्यों सफीना है, तो उसने कहा कि जी अल्लाह के रसूल और साहबा जो है वो हम निकले थे, तो वो एक मरतबा ऐसे हुआ कि वो साहबा से सामान नहीं उठाया जा रहा था, तो मैं चूँकि ग़ुलाम था, आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम अपनी चादर बिछाओ, तो सब ने अपना सामान डाला, अल्लाह के रसूल ने दुआ की तो मैंने वो सामान उठाया तो वो मुझे बिल्कुल भारी नहीं लगा, तो इस वजह से मेरा नाम सफीना पड़ गया, कश्ती। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो रवायत है ना सफीना की, ये सईद बिन जुमहान से, तो इस रवायत के ऊपर जो है वो बड़े बड़े इतराज़ात पैदा होते हैं, जैसे अभी हमने ज़िक्र कर दिया। दूसरी बात जिसकी तरफ हमने इशारा करना है वो ये है कि ये जो सईद बिन जुमहान है, जो मरकज़ी रावी है इसका, एक तो हमने कहा ना कि ये सफीना के बाले से जो इसने बातें की हैं उससे लगता है कि नहीं, बात बनती नहीं। ख़ुद सईद बिन जुमहान का स्टेटस क्या है? सईद बिन जुमहान के बारे में अबू हातिम राज़ी जो है ना इमाम जरो तादील में, जरो तादील कहते हैं जो दूसरों के ऊपर हुक्म लगाते हैं, उनमें से एक बड़े इमाम हैं, अबू हातिम राज़ी एक बड़े इमाम हैं, यानी जिन्हें बहुत रसूख हासिल है ना, पुख्तगी हासिल है। वो कहते हैं युक्तब हदीसुहु वला युहतज्जु बी, इसका स्टेटस क्या है? युक्तब हदीसुहु, इसकी हदीस लिख लें कहीं स्पोर्टिंग मटेरियल के लिए काम आ जाए, युक्त वला युहतज्जु बी, लेकिन उसके ऊपर बुनियाद ना रखें अपने मुकदमे की, उसको हुज्जत ना बनाएं, दलील ना बनाएं। अगरचे बाज़ और आइम्मा हैं जिन्होंने इसको, मतलब इससे इसकी हदीस को हुज्जत भी माना है, लेकिन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे नज़दीक उन आइम्मा की तहकीक इसके बारे में ज़्यादा दुरुस्त है, सईद बिन जुमहान के बारे में, क्योंकि हमने रवायत से बता दिया ना, मुसनद अहमद की रवायत से, कि ये इस बंदे का दर्जा यही है जो अबू हातिम राज़ी ने बयान कर दिया। इसके अलावा जो आइम्मा ने बयान किया है इसका दर्जा, वो दर्जा किसी सही सनद से साबित नहीं होता। तीसरी बात यह है कि ये रवायत मुत्तफ़क अलैह इसकी सेहत नहीं है कि सारे इसको सही कहते हों। इब्न खलदून ने अपनी किताब, उनकी मारूफ है मुकदमा इब्न खलदून, तारीख की मारूफ किताब है, अल्लामा इब्न खलदून ने कहा है कि ये रवायत जो है ये सही नहीं है। इसी तरह से इब्नुल अरबी मालकिया में से एक बड़े इमाम हैं, उन्होंने अल अवासिम मिन अल क़वासिम उनकी किताब है, उसमें कहा है कि यह रवायत ज़ईफ़ है। तो मतलब इसकी सेहत भी मुख्तलफ ही है, आइमा में इसकी सेहत के बारे में इत्तेफाक नहीं है, इसकी सेहत मुख्तलफ ही है, यानी उसमें इख्तिलाफ है। चौथी बात यह है कि ये जो हदीस सफीना है, अच्छा हमने एक बात की है, उस बात को हम आखिर तक इंशाल्लाह से लेके चलेंगे कि भाई एक हदीस की सनद में या तहकीक में अगर इख्तिलाफ हो जाए, बड़े आइमा का इख्तिलाफ हो गया, अलामा जो है वो इब्न खलदून कह रहे हैं कि ज़ईफ़ है, एक दूसरे हैं वो कह रहे हैं सही है, तो एक बंदा उनकी ले लेता है, आप मैं अगर अलामा इब्न खलदून की तहकीक पे एतमाद करूँ तो दूसरा कहता है मैं दूसरे की तहकीक पे एतमाद कर रहा हूँ। इसी तरह सईद बिन जुमहान के बारे में अबू हातिम राज़ी ने ये बात अगर कही है कि वला युहतज्जु बी, तो किसी और ने कह दिया कि यार नहीं इसकी हदीस आप ले सकते हैं, उसको हुज्जत बना सकते हैं, तो हम आप ही की बात क्यों माने? तो इसका एक जवाब तो ये कि हम आपकी बात क्यों माने, एक तो ये। لیکن دوسری بات جو اہم بات میں کر رہا ہوں، جو ایک اصولی بات ہے جس پہ آپ بھی انشاءاللہ سے مطمئن اور راضی ہو جائیں گے، کہ دیکھیں جب حدیث کی صحت میں اختلاف ہو جائے نا، یا کسی راوی کے بارے میں اختلاف ہو جائے، آپ ان کو لے رہے ہیں ہم ان کو لے رہے ہیں، آپ ان کو بیان کر رہے ہیں ہم ان کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اب اس کے اوپر بنیادی مقدمہ آپ نہیں کھڑا کر سکتے، اس پہ آپ بنیادی مقدمہ نہ آپ کھڑا کریں گے نہ ہم کھڑا کریں گے، ہمارا بنیادی مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہوگا جو آپ کے نزدیک صحیح ہوگا، اور آپ کا بنیادی مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہوگا جو ہمارے نزدیک بھی صحیح ہوگا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جس پہ ہم راضی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، اب اس کے بعد ہم چوتھی بات کر رہے ہیں، ہم مطلب وہی بات جو ہم نے کہا کہ اس کو سپورٹنگ میٹیریل آپ بنا لیں، ہم آپ کو گنجائش دیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت ساری حدیثیں جو ہے وہ ہم ان کو صحیح کہیں، آپ ان کو کہیں کہ جی فلان ان کو ضعیف کہا، تو ہم کہیں گے کہ جی ہم جن کو صحیح کہہ رہے ہیں اگر دوسروں نے اس سے اختلاف کیا ہے تو ہم اس کو بنیادی مقدمے کی دلیل نہیں بنائیں گے، سپورٹنگ میٹیریل بنائیں گے، سمجھ رہے ہیں یہ بات۔ چوتھی بات جو ہم کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے سفینہ کی، یہ صحیح مسلم کی روایت کے متعارض ہے، یعنی اسے کنٹرڈکٹ کر رہی ہے، یعنی اس کی سند کیا ہو گئی، کم از کم لیول کیا ہو گیا، مختلف ہی ہو گئی نا، کم از کم اختلاف ہو گیا، حدیث حذیفہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک، اسی طرح سے حدیث سفینہ کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا، لیکن صحیح مسلم کی روایت تو سب کے نزدیک ہے، صحیح ہے نا مرزا صاحب، آپ کے نزدیک بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے بھی صحیح ہے، تو یہ جو حدیثیں ہیں، حدیث سفینہ جو ہے یا حدیث حذیفہ جو ہے، یہ صحیح مسلم کی روایات سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں، آپ کس کو آپ لے لیں گے،
شاذ ہوگی نا،
صحیح، ہاں صحیح مسلم کی روایت کو ہم لیں گے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت کو ہم لیں گے۔ یہ بات کس نے کی، اچھا اب اس کا جواب بھی آیا ہے، ہم انشاءاللہ مطلب گہرائی میں جائیں گے، اس کا جواب دیا گیا ہم اس کے جواب کو بھی ایڈریس کریں گے۔ یہ بات کی ہے استاذ الخطیب نے، استاذ الخطیب نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ جو حدیث سفینہ ہے، وہ بڑے محقق ہیں استاذ الخطیب، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو حدیث سفینہ یہ صحیح مسلم کی روایت سے ٹکرا رہی ہے۔ صحیح مسلم کی کون سی روایت، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو یہ ہمارا جو دین ہے یہ دین 12 خلفاء تک قائم رہے گا، وہ آگے میں اس کا ٹیکسٹ پڑھتا ہوں انشاءاللہ سے۔ صحیح مسلم کی روایت میں 12 خلفاء کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم حدیث سفینہ کو لیں تو کتنے خلفاء بنتے ہیں، 4، 4 خلفاء بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑا فرق نکل آیا، 12 خلفاء کا ٹائم پیریڈ کتنا بنتا ہے اور یہ 30 سال بنتا ہے، تو حدیث سفینہ جو ہے وہ کس کے متعارض ہے،
صحیح مسلم کے۔
اچھا حضرت حذیفہ کی حدیث کیا متعارض بنتی ہے صحیح مسلم کی روایت کے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت رہے گی، اس میں ٹائم نہیں ہے، وہ صحیح مسلم کی روایت سے کنٹرڈکٹ نہیں کر رہے۔ اچھا حدیث سفینہ نے کیا کیا، ٹائم پیریڈ متعین کر دیا 30 سال، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے نام لے دیا کہ جی ابو بکر کو گن لو، عمر کو گن لو، عثمان کو گن لو، علی کو گن لو، ٹھیک، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے سفینہ والی تو کنٹرڈکٹ کر گئی، وہ تو شاذ ہوگی، یہ جو حذیفہ والی، حضرت حذیفہ والی روایت ہے، اس کو تو صحیح مسلم کی روایت نے کوالیفائی کر دیا کہ جب تک چاہے گا کا،
ہاں ہاں مطلب ہاں جو حذیفہ والی روایت ہے وہ بیسیکلی جو ہے سپورٹنگ میٹیریل بن رہی ہے، کس کے لیے، صحیح مسلم کی روایت کے لیے، وہ دونوں ایک دوسرے کی تفسیر، وہ دونوں کی تفسیر بن جاتی ہیں اگر آپ اس کو صحیح مان لیں تو، حضرت حذیفہ والی روایت کو۔ اچھا چلیں یہ نقطہ ہمارا آگے آ رہا تھا،
مسلم کی روایت اسی لیے لائے کہ وہ،
ہاں ابھی ہم آتے ہیں نا اس بات کی طرف جو ہم جو ہماری ان سے بات ہوئی تھی کہ یہاں صحیح مسلم کی روایت کیوں نہیں لے کے، اور انہوں نے جو جواب دیا تھا، لیکن ابھی آپ مزے کی انٹرسٹنگ بات دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، یا مرزا صاحب بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی ڈنڈی ماری ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم بڑے علماء کے بارے میں کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہمیں بالکل سوٹ نہیں کرتا، لیکن ہم گفتگو ضرور کریں گے کہ یہ کیوں ہوا، ٹھیک ہے، علامہ البانی کے بارے میں بھی کریں گے کیوں ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ ریسرچ اور تحقیق کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک کام نہیں کیا۔ استاذ الخطیب نے یہ بات کہی کہ جی حدیث سفینہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے صحیح مسلم کی روایت سے، تو اس لیے یہ روایت ضعیف ہے، متنن ضعیف ہے، وہ جو ہم نے کہا نا کہ یہ صحیح ہونا کوالیفائی نہیں کر سکتی، یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی۔ علامہ البانی نے جواب دیا استاذ الخطیب کو، جواب کیا دیا، بھائی دیکھو کنٹرڈکشن اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جمع نہ کر سکے، دو حدیثیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان میں مخالفت ہے، تو جب آپ ان کو پہلے تو جمع کرنے کی کوشش کریں نا، ان کا کوئی ایسا مفہوم بیان کریں جس سے کنٹرڈکشن ختم ہو جائے،
تطبیق ہو جائے،
تو میں آپ کو تطبیق کر دیتا ہوں. علامہ البانی نے یہ کہا. کیا تطبیق کرتا ہوں؟ علامہ البانی نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مسلم کی روایت میں جس چیز کی بات ہو رہی ہے نا وہ محض خلافت کی بات ہو رہی ہے, اور حدیث سفینہ میں جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ خلافت نبوت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ محض خلافت, تو خلافت تو رہے گی لیکن خلافت نبوت 30 سال تک رہے گی. یہ جواب کس نے دیا؟ علامہ البانی. اچھا یہی جواب مرزا صاحب نے ہمیں بھی دیا تھا جب ہم نے ان کو سوال ڈالا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا تھا. مرزا صاحب کو میں نے یہ بات کہی, میں نے کہا دیکھیں آپ کی کتاب کا بنیادی مقدمہ جو ہے وہ صحیح الاسناد روایات کے اوپر کھڑا ہے, اور صحیح ترین روایت اس مسئلے میں آپ نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا, اس کتابچے میں نہیں ذکر کیا, بالکل نہیں, ہائیڈروجن بم میں, دی بیسٹ پروڈکٹ میں. لیکن انہوں نے جواب دیا میں نے علیحدہ ذکر کر دیا ویڈیو میں. میں نے کہا یہاں پہ اب ظاہری بات ہے آپ نے کتاب میں تو نہیں لکھا کہ جی آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لینا, اس میں کچھ جو ہے نا حدیثیں میں نے چھوڑ دی ہیں, بدنیتی سے نہیں چھوڑی.
ویسے ہی چھوڑی.
چلیں ٹھیک ہے آپ نے بدنیتی سے نہیں چھوڑی, ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے یار, ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے, آپ نے بڑی نیک نیتی سے چھوڑی ہیں, کہیں اور بیان کر دی ہیں. بات یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے وہ حدیثیں چھوڑ دی ہیں؟ کیا آپ کی ساری ویڈیوز وہ دیکھے گا؟ یا آپ نے کیا اس کتابچے میں اس کا حوالہ دیا؟ جب آپ ایک چیز کو دی بیسٹ پروڈکٹ کہتے ہیں تو اس میں آپ دوسری چیزوں کو بھی تو لاتے ہیں نا. دیانت کا یہ تقاضا ہے نا کہ اس مسئلے میں, مطلب جو آپ کی بنیادی فکر ہے, اس بنیادی فکر میں سب سے پہلا چیپٹر آپ کا بنیادی چیپٹر ہے, اس بنیادی چیپٹر میں بنیادی ترین متفق علیہ روایت, بھائی آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, آپ اس کو چھوڑ گئے. آپ کہتے ہیں میں نے ویڈیو میں ذکر کر دیا, اس کو جواب دے دیا, تو یہاں جواب دے دیتے. یہاں پہ آپ جواب نہیں دے سکتے تھے, اس کا نہیں دے سکتے تھے, معذرت کے ساتھ.
نہیں, اس کو ہم اگنور بھی نہیں, ان کا عذر بھی نہیں قبول کریں گے, کیونکہ مسلم کی روایت ان کی دو بیسک روایات میں سے ایک کو نگیٹ کر رہی ہے, ایک کو کوالیفائی کر رہی ہے. ان کو تو وہ روایت نقل کرنی چاہیے تھی, ہم تو ریفرنس بھی نہیں مانتے.
جی اب یہ جو جواب ہے جو علامہ البانی دیا ہے, یہی مرزا صاحب نے دیا جب میں نے انہیں کہا کہ جی دیکھیں بنیادی مقدمہ کھڑا ہوتا ہے مسلم کی روایت پہ. تو جب ہم نے ان کو کہا کہ بنیادی مقدمہ جو ہے مسلم کی روایت پہ کھڑا کرنا چاہیے, جو متفق علیہ روایت ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے کیوں نہیں کھڑا کیا, اور اس پہ کیوں کھڑا کیا جو صحیح الاسناد ہے یا جس کی صحت میں اختلاف ہے یا جو مختلف فی روایت ہے, اس پہ بنیادی مقدمہ آپ نے کیوں کھڑا کیا؟ تو یہ تو صحیح مسلم کی روایت سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہے. تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو علامہ البانی نے دیا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے, خلافت کا تذکرہ خلافت. اچھا اب آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت کا ٹیکسٹ نکالتے ہیں, ذرا ہم عربی پڑھتے ہیں کہ یہ جواب بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ صحیح مسلم کی روایت میں خلافت کا تذکرہ ہے یا خلافت نبوت کا تذکرہ. والیوم نمبر 3 پیج نمبر 1453, یہ حدیث نمبر ہے 18-22. عامر بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سامورہ کی طرف لکھا کہ مجھے کوئی ایسی خبر دیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو انہوں نے جواباً میری طرف لکھا, یعنی لکھ کے بھیجی یہ حدیث, فکاتبا الیہ, میری طرف یہ حدیث لکھ کے بھیجی. کیا سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, مطلب اس دن سنا کہ جس دن جمعہ تھا, یہ بھی بتایا, ٹھیک ہے, اور جس دن جو ہے وہ ایک صحابی تھے مائد اسلم ہی, ان کو رجم کیا گیا تھا, مطلب اپنے ایک اس کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے. کیا سنا؟ الفاظ کیا ہیں؟ لا یزال الدین قائما, یہ دین قائم رہے گا. یہ دین کون سا دین؟ کس دین کی بات کریں؟ اللہ کے رسول, عیسائیت کی, یہودیت کی, کس دین کی بات؟ جس کو اللہ کے رسول لے کے آئے. لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعة او یکون علیکم 12 خلیفہ, یا تو قیامت تک قائم رہے گا یا پھر 12 خلفاء تک. اور دوسری بات کیا کہی؟ کلہم من قریش. یہ اہم نقطہ ہے, اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. وہ سب کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں. اچھا دوسری جو روایت ہے اس میں الفاظ کیا ہیں؟ لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا, یہ دین کیا رہے گا؟ عزیز, عزیز کہتے ہیں مضبوط, منی اسٹرانگ. عربی زبان میں کہتے ہیں حصن منیون، کہتے ہیں اس قلعے کو، حصن کہتے ہیں قلعے کو، اس قلعے کو جس کو فتح کرنا ممکن نہ ہو. یعنی یہ دین ایسا زبردست دین، ایسا غالب دین، ایسا فاتح دین رہے گا اس قلعے کی مانت کہ جس کو کوئی فتح نہ کر سکے. یہ دین، اس کی عمارت ایسی مضبوط رہے گی، ٹھیک ہے، کب تک؟ الی اثنی عشر خلیفہ، 12 خلفاء تک عمارت نہیں گرے گی اس دین کی، مضبوط رہے گی، ناقابل فتح رہے گی 12 خلفاء تک.
وہ تطبیق تو غلط ثابت ہوگی نا، کہ کوالیفائی جو انہوں نے کیا تھا کہ اس سے مراد 30 ہیں، اس سے مراد عام خلافت ہے.
تو نہیں، یہ عام خلافت تو نہیں ہے، یہ تو دین کی بات ہو رہی ہے.
دین قائم رہے گا،
دین قائم رہے گا، یہی بات. دین قائم رہے گا تو پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟ باقی
ختم ہوگی،
پیچھے کیا بات رہے گی؟ دین قائم رہے گا تو اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، شخصی خرابی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ بھی عام بات ہے، خلافت ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے.
وہ فرد واحد کا نام نہیں ہے،
فرد واحد کا نام نہیں ہے، سسٹم مضبوط ہے بھائی. امریکہ کا سسٹم مضبوط ہے، امریکہ ٹرمپ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو
یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کنزیکٹو ہیں، یعنی کہ مسلسل ہوں گے. اگر ہم اس کو، یہ 12 خلفاء حضرت ابوبکر سے لے کے کنزیکٹو ہوں گے،
جی جی،
ایسے اس سے ثابت ہوتا ہے.
اگرچہ اس میں اختلاف ہے، اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ یہ کنزیکٹو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اس میں یہ جو الہ کا لفظ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کنزیکٹو ہوں گے، لگاتار ہوں گے. تو لیکن ابھی تک ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو آپ نے جمع کی ہے نا، یہ جمع آپ کی کیا ہے؟ کمزور ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں محض خلافت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ
دین کی اقامت کی،
دین کی اقامت کی، اس خلافت کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں دین قائم رہے گا. تو یہ ایک اہم بات آ گئی اس میں. بہرحال اب تک کی جو بات ہوئی، ہم اگر اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی کہ صحیح الاسناد احادیث کے اوپر انہوں نے اپنی بنیادی مقدمے کو کھڑا کیا، اور ہم نے کہا کہ صحیح الاسناد احادیث کے اوپر بنیادی مقدمہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ جو صحیح الاسناد احادیث میں بھی انہوں نے جو بنیاد رکھی اپنے مقدمے کی، وہ حضرت حذیفہ اور حضرت سفینہ کی روایت ہے، اور حضرت حذیفہ اور حضرت سفینہ کی روایت کی جو اسناد ہیں، ہم نے کہا کہ حضرت حذیفہ کی جو روایت کی سند ہے اس میں داؤد بن ابراہیم الواسطی جو ہے، یہ راوی درست نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس کی سند ضعیف ہے، یعنی وہ صحیح الاسناد بھی نہیں ہے ہماری تحقیق کے مطابق. اور دوسرا جو حضرت سفینہ کی روایت ہے، اس میں جو راوی ہے سعید بن جمحان، وہ راوی ہماری نظر میں جو ہے یہاں پہ اس حدیث میں، تو وہ راوی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. تیسری بات ہم نے یہ کی کہ یہ جو روایات ہیں حضرت حذیفہ اور حضرت سفینہ کی، ان میں سے حضرت سفینہ کی جو روایت ہے وہ کنٹرڈکٹ کرتی ہے صحیح مسلم کی روایت سے، کیونکہ صحیح مسلم کی صحیح روایت یہ کہتی ہے کہ 12 خلفاء تک یہ دین قائم رہے گا، جبکہ حضرت سفینہ کی روایت کے مطابق 30 سال تک خلافت نبوت قائم رہے گی، اس کے بعد جو ہے وہ ملوکیت آ جائے گی، یعنی نبوی دین باقی نہیں رہے گا. اب اگلی بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سفینہ کی روایت میں بھی تعارض ہے، باہمی تعارض ہے،
ان کا آپس میں
تعارض ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت حذیفہ کی روایت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے، یعنی اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا. خلافت نبوت کب تک قائم رہے گی؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ صحیح مسلم کی روایت کو وہ سپورٹ کرتی ہے کہ 12 خلفاء تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، لیکن یہ جو روایت ہے سفینہ کی وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ نہیں، 30 سال تک ہوگی خلافت نبوت. اور حضرت حذیفہ کی روایت کیا کہتی ہے؟ خلافت نبوت کب تک ہوگی؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو یہ کنٹرڈکشن ہے، دونوں روایات آپس میں ٹکرا گئیں، تو اب ان میں تضاد ہے. تو اس لیے یہ روایت، یعنی کم از کم درجہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان روایات کے بارے میں، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے متوقف فی، یعنی آپ توقف کریں گے، ٹھہر جائیں گے، کسی سے بھی استدلال نہیں کریں گے.
اچھا، ان میں تعارف تو ٹھیک ہے، ہم نے نوٹ کر لیا، تو یہ ایک دوسرے کو کوالیفائی کرنے کی بھی کوئی صورت بن سکتی ہے جوڑ توڑ کر کے، اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں،
جی جی،
ان کی جگہ پہ بیٹھ کے، تو ان کی آپس میں کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، جڑ سکتی ہیں؟
ہاں، رشتہ جو ہے نا وہ اس معنی میں کہ آپ کہیں کہ جی جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، تو اس کی تشریح جو ہے وہ دوسری حدیث نے کر دی کہ 30 سال تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. بات یہ کہ یہ رشتہ کھینچ تان کے بنتا ہے, زبردستی بنتا ہے, ایسے نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے, یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی تو بات نہیں ہو رہی جس کو متعین کر دیں, عام انسان کی چاہت کی تو بات نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کو آپ متعین نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ اگر آپ اس کو سپورٹنگ میٹیریل بنانا ہی چاہیں کوئی تعویل کر کے, تو وہ مسلم کی روایت کی بن سکتی ہے اگر بنانا چاہیں تو, اس کی نہیں بن سکتی کبھی بھی نہیں. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ تین روایات ہیں, ہم نے کہا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تین روایات ہیں, جو ان میں سے دو تو متفق علیہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے,
تینوں
معذرت کے ساتھ, وہ ان کے بنیادی مقدمے سے ٹکرا رہی ہیں, تین روایات نہیں ذکر کی, حالانکہ یہ دو روایات تھیں جو صحیح الاسناد تھی, مختلف فی تھی, اس پہ بنیادی مقدمہ کھڑا کر دیا, خلافت راشدہ کا اور خلافت علی منہاج النبوہ کا ٹائم پیریڈ طے کر دیا, ان دو کی روشنی میں جو صحیح ترین روایات تھیں ان کا ذکر ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ ان کو تو اڑا دیتی, فوراً اڑا دیتی. بھائی آپ ذکر کر دیتے نا, عوام الناس پڑھ لیتی, عوام الناس پڑھ لیتی اس کو. آپ نے کہا صحیح الاسناد, وہ تو صحیح الاسناد نہیں, متفق علیہ صحیح حدیث تھیں, ان کو آپ ذکر کر دیتے, عوام پڑھ کے خود فیصلہ کر لیتے, خود فیصلہ کر لیتے. اب آپ نے یہاں تو نہیں لکھا کہ آپ نے ویڈیو میں جواب دے دیے, آپ نے تو یہاں نہیں لکھا کہ ان حدیث کا آپ, تو بھائی آپ ایسا کرتے, میری رائے میں آپ یوں بھی تو کر سکتے تھے, اور آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ آپ صحیح مسلم کی روایت تو یہاں ذکر کر دیتے. ٹھیک ہے, وہ تین روایات جن کا ہم یہاں ذکر کرنے لگے ہیں, اور ان دو کو آپ ویڈیو میں ذکر کر دیتے, ان کا جواب ویڈیو میں کر دیتے, کیوں نہیں کیا؟
جنہیں سپورٹنگ کرنا چاہیے تھا ان کے بیانات پہ مقدمہ,
جی,
اور جو مقدمے کے لائق تھی ہاں سپورٹنگ پہ بھی نہیں رکھا,
ان کو سپورٹنگ میں بھی نہیں رکھا, کہیں اور میں نے ریسپانس کر دیا.
یہ کتمان علم میں نہیں آتا.
ہاں یہ اہم نقطہ ہے, دیکھیں کہ
انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ علماء نے یہ مطلب کتمان کیا.
جی جی, اب دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے شروع کیا اپنا کتابچہ, یہ نصیر صاحب نے اچھی توجہ دلائی کہ کہتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, مرزا صاحب نے یہ آیت سے شروع کی نا اپنی کتاب, کہ جو لوگ چھپا لیتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا بینات میں سے اور الہدا میں سے, من بعد ما بیناہ للناس فاولئک یلعنہم اللہ, ان پہ اللہ کی لعنت. تو مرزا صاحب کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ علماء کیا کرتے ہیں, ان روایتوں کو کیا کرتے ہیں, چھپا لیتے ہیں, بیان نہیں کرتے, مطلب صحابہ کی محبت میں بہت غلو کرتے ہیں, یا معاذ اللہ صحابہ کو کوئی معصوم سمجھتے ہیں, اس وجہ سے یہ روایتیں نقل نہیں کرتے, چھپا لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر علماء ایسا کرتے ہیں, یہ آیت کوٹ کرنے سے اگر آپ کی مراد یہ ہے, تو خود آپ نے کیا کام کیے, وہی کتمان حق, آپ نے اور جگہ پہ بیان کر دیا, آپ کے پاس جواب یہ ہے کہ تو بھائی علماء نے ہی تو کتابوں کے ترجمے کیے ہیں نا, یہ حدیث کی کتابوں کے ترجمے کس نے کیے ہیں, آپ نے کیے. بھائی آپ تو ترجمہ نقل کر رہے ہیں نا یہاں پہ, یہ ترجمہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے, یہ اٹھایا ہوا ترجمہ ہے جو آپ نے اس کتابچے میں نقل کیا ہے, یہ ترجمہ آپ کو کہاں سے ملا, کسی عالم دین نے کیا ہے نا. تو علماء نے اگر یہ کتابیں چھپائی ہوتی, مجھے بتائیں یہ حدیثیں چھپائی ہوتی تو اس کے ترجمے کرتے. بھائی وہ تو انہوں نے کتابوں کے ترجمے کیے, ان کو پبلش کروایا, اس کی پی ڈی ایف بنائی جاتی ہیں, نیٹ کے اوپر فری میں اویلیبل ہیں.
اب کتمان کا بہتان نہیں
لگتا, ان بھی کتمان کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ حدیثیں چھپاتے ہیں؟ تو یہ طرز انداز, یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, یہ مطلب یہ معذرت کے ساتھ یہ اس طرح سے جو ہے نا تعریض اسے کہتے ہیں, اشارتاً جو ہے, صراحتاً کسی کو ایسے نہیں کہنا, لیکن اشارتاً آپ نے یہ جو آیتیں نقل کر کے علماء کی طرف اشارہ کیا کہ کتمان حق کر رہے ہیں, انہوں نے کتمان حق نہیں کیا. لیکن آپ سے ہم یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا, صحیح مسلم کی روایت چھوڑ کر متفق علیہ روایت, اور اسی طرح سے دو مزید اور روایات. تو جن تین روایات کو مرزا صاحب نے یہاں پہ بیان نہیں کیا, وہ ان میں سے ایک تو ابھی ہم نے دیکھی, صحیح مسلم کی روایت ہے 12 خلفاء والی. دوسری روایت ہے, وہ بھی متفق علیہ ہے, کثیر خلفاء والی, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی، تو جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے تو ان کے بعد ایک دوسرا نبی آ جاتا جو ان کا خلیفہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، لیکن میرے خلفاء ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ کثرت سے ہوں گے، کثرت سے، دو چار نہیں کثرت سے، یہ متفق علیہ روایت ہے. قَالُوا فَمَا تَأْمُرُونَ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قَالَ فُو بِبَيْتِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، کہ پہلی کی بیعت کرو آپ، پھر اس کے بعد دوسرے کی، یعنی اول فل اول مطلب اس کے بعد جو پہلے ہے. اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکشن کریں گے اس روایت کے معنی اور مفہوم پہ، لیکن ابھی ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلفاء کثیر ہوں گے.
اس کی ڈومین تو بارہ والی سے بھی آگے بڑھ گئی،
بارہ والے سے بھی آگے بڑھ گئی، بارہ والے سے بھی آگے بڑھ گئی. تیسری جو ہے وہ روایت وہ کیا ہے؟ الموجم الطبرانی کی روایت ہے. یہاں ہم تھوڑا سا علامہ البانی سے آپ کہہ لیں تھوڑا سا شکوہ کریں گے، زیادہ نہیں. انہوں نے ایک کام کیا ہے، اگر مرزا صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تو کہتے ڈنڈی ماری ہے، اور اب تو میں ان کے ساتھ رحمہ اللہ بھی نہیں لگاؤں گا جیسے ان کا انداز ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے علماء، ہر انسان اس سے کوئی خطا ہو سکتی ہے. اب تو مرزا صاحب شاید ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ کے ساتھ بھی رحم اللہ نہیں نہ لگاتے،
ہم نے تین طلاقیں دے دی
ہیں، ابن تیمیہ کو تین طلاقیں دے دیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تیسری روایت جس کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا انہوں نے، مرزا صاحب نے، اچھا وہ متفق علیہ نہیں، وہ کس کی ہے؟ الموجم الطبرانی کی ہے، لیکن علامہ البانی نے اس کو کہا ہے کہ یہ کیا ہے، صحیح کہا ہے، صحیح الاسناد کہہ رہے ہیں. علامہ البانی نے جب اس روایت کو، اچھا پہلے ہم اس کو موجم الطبرانی کی روایت کو ذرا، اس کا میں ٹیکسٹ پڑھ دیتا ہوں عربی والا ہے، یہ اہم ٹیکسٹ ہے.
یہ روایت صحیح ہے یا صحیح؟
وہی کہہ رہا ہوں، یہ اس کو علامہ البانی نے صحیح الاسناد کہا، لیکن وہ یہاں صحیح الاسناد پہ تو مقدمہ قائم کر رہے ہیں نا. ابھی تو ہم ان کے مقدمے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی علامہ البانی نے صحیح الاسناد اور بھی روایتیں بیان کی تھیں، وہ کیوں بھول گئے ہو؟ یہی دو کیوں آپ کو یاد آئی ہیں؟ یہ روایت ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول حاض الامر نبوہ و رحمہ، اس امت میں پہلا کیا ہے؟ نبوت رحمت، نبوت رحمت، رحمت والی نبوت، ٹھیک ہے، پہلا ٹائم پیریڈ یہ ہو گیا، پہلا زمانہ. ثم یکون خلافہ و رحمہ، دوسرا کیا ہو گیا؟ خلافت اور رحمت ہوگی. تیسرا کیا؟ ثم یکون ملکم و رحمہ، ملکم و رحمہ، رحمت والی ملوکیت. اگر ملوکیت بھی ہوگی تو کون سی ہوگی؟ رحمت والی ملوکیت، ملکم و رحمہ، ٹھیک ہے. چوتھی کیا ہے؟ ثم یکون امارت و رحمہ. اچھا یہ چوتھا درجہ بیان کیا ہے، کیا ہوگی؟ امارت و رحمہ، ملوکیت بھی نہیں، امارت ہوگی رحمت والی. علامہ البانی نے جب اس حدیث کو بیان کیا، اچھا موجم طبرانی کی نسبت سے بیان کیا، اور عجیب بات یہ کہ یہ میں نے حوالہ نکالا ہے موجم طبرانی سے، براہ راست حوالہ نکالا، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے علامہ البانی کے نزدیک کتاب کوئی اور ہو، موجم طبرانی جو ہے ہو سکتا ہے اس کے کئی نسخے ہوں، حدیث نمبر سیم ہے. یعنی موجم طبرانی میں جب میں نے دیکھا تو یہ حدیث نمبر تھی 1138. علامہ البانی نے اس حدیث کو، موجم طبرانی کی اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ ان کی معروف کتاب ہے حدیث کی تحقیق کے حوالے سے، والیوم 7 پیج نمبر 802 پہ، یہی نمبر اس میں لگا ہوا ہے موجم طبرانی کی روایت کا 1138. اور اس میں کیا لکھتے ہیں؟ اول حاد الامر نبوہ و رحمہ، ثم یکون خلافہ و رحمہ، ثم یکون ملکم و رحمہ، پھر اس کے بعد امارہ و رحمہ چھوڑ دیا، پھر آگے روایت بیان کی، چھوڑ دیا. ایک ہوتا ہے درمیان میں ڈاٹس ہیں، نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہے. درمیان میں بعض اوقات محقق کیا کرتا ہے، تین نقطے ڈال دیتا ہے کہ بھائی میں نے کچھ کٹ کر لیا، نہیں کٹ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں. اس کو علامہ البانی نے پھر اس کے اوپر حکم کیا لگایا، اسناد جید، اس کی سند کیا ہے؟ جید. تو اب بات یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو مرزا صاحب کیوں نہیں لے کے آئے؟ سوال یہ ہے، کیونکہ اس سے آپ کا وہ بنیادی مقدمہ گر جاتا تھا. اب آپ کہیں گے میں نے رسپانس کر دیا فلان جگہ پہ، ओ भाई फलां जगह पे आपने वीडियो में इसलिए रिस्पांस किया है, यहाँ आप रिस्पांस नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ आपने कहा सही उल इसनाद अहादीस, यहाँ आप तकरीर करने लग जाते ना उस तरह, तो लोग कहते बकिया अहादीसों पे तकरीर नहीं की, इस पे तकरीर चढ़ाने की क्या ज़रूरत पेश आई। वीडियो में आप घंटा तकरीर कर सकते हैं, इसलिए आपने उसको वीडियो में एड्रेस किया। समझ आ रही है बात? यहाँ क्यों नहीं एड्रेस किया? यहाँ आपने सिर्फ हदीसें जमा करने का काम किया, अगरचे कहीं कहीं आपने इजाफे किए हैं ब्रैकेट्स में और उन इजाफों पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस किताबचे का मिजाज ये नहीं था आपकी तकरीर वाला, हवाशी चढ़ाने वाला, इसलिए यहाँ आप वो हवाशी लगा नहीं सकते थे। जब वो हवाशी आप लगा नहीं सकते थे तो यहाँ पे वो हदीसें आप जिक्र कर देते तो रीडर के जहन में फ़ौरन क्या मैसेज जाता, वो वाला नहीं जो आप उसका जहन बनाना चाह रहे थे, वो नहीं जाता था। उसके लिए एक घंटे की वीडियो करनी पड़ती थी, उसके बगैर वो बनता नहीं था सिर्फ हदीस बयान करने से। तो ये काम आपने किया है और आपने रिसर्च के जो मियारात हैं, जैसे कहते हैं ना इंसान अनबाइस्ड हो के रिसर्च करें, जैसे हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हम अपने स्टूडेंट्स को यही कहते हैं बाइसनेस नहीं होनी चाहिए रिसर्च में, कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए कि जिससे जो बंदा आपकी रिसर्च को एवेल्यूएट करो उसको लगे कि नहीं यार ये बंदा एक ख़ास मिजाज रखता है, पहले से एक मौक़िफ़ इसने बनाया हुआ है, बस उसको साबित करने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए मुहक्किक को, बिल्कुल दोनों तरफ के पहलू को वो बराबर लेवल पे बयान कर दे, रीडर्स के ऊपर छोड़ दे। ये होता है जिसे कहते हैं न्यूट्रल रिसर्चर। आप मदरसे के साथ, आप न्यूट्रल रिसर्चर नहीं हैं, आपकी अप्रोच भी एकेडमिक अप्रोच नहीं है, बायस्ड अप्रोच है। आप एक ख़ास मौक़िफ़ को साबित कर रहे हैं, ठीक है आपके मिजाज से वो मुनासबत रखता होगा, आप उसको ठीक समझते होंगे, लेकिन इसको नहीं कहते जो इन सर्च ऑफ ट्रुथ है, इसको नहीं कहते जो बंदा हक की तलाश में होता है वो इस तरह से नहीं करता, उसकी रिसर्च टेक्निक्स ऐसी नहीं होती। तो मैं जब इस किताबचे को पढ़ रहा था, यकीन माने जब मैंने ये आयत पढ़ी तो सबसे पहले मेरे जहन में आया कि इस बंदे ने कोई रवायत छुपाई तो नहीं होगी, सबसे पहले मेरे जहन में आया, मेरे जहन फ़ौरन का, मैंने कहा अगर नहीं छुपाई ना इस जैसा बंदा कोई नहीं। और यकीन माने जब ये मैंने पहला चैप्टर पढ़ा तो इसमें मुझे वो रवायत नहीं मिली सही मुस्लिम की और ये वाली रवायत कसरत खुलफा वाली और मुल्कम व रहमा वाली, मुझे लगा कि यार नहीं, मैं खटक गया। मैंने कहा नहीं, ये बंदा फेयर नहीं है, ये अपने रीडर को जो है वो दोनों तरफे नहीं दिखाना चाहता, ये अपने रीडर को, अपने कारी को सिर्फ एक साइड दिखाना चाहता है, दोनों पहलू नहीं दिखाना चाह रहा, दूसरी तरफ की हदीसें नहीं दिखाना चाह रहा। फिर मैंने इस उम्मीद पे कि शायद आगे मैंने पूरा किताबचा पढ़, फिर मैंने उनसे पूछा भी कि आपने नहीं जिक्र ही, कहते हैं नहीं की, मैंने तो वीडियो में जवाब दिया है। वो मैंने बताया कि वीडियो में जवाब क्यों दिया है,
वो इसको सिलसिला अहदीस सहीहा में लाए हैं, लेकिन ये तो सहीहुल इसनाद ही है, सही नहीं है। इसका मतलब शेख अल्बानी सिर्फ इसनाद को ही सही कह देते थे?
नहीं, देखिए ना, वो खुद कह रहे हैं इसनादुन जय्यदुन, उन्होंने जिक्र कर दिया ना इसनाद,
सिलसिला अहदीस सहीहा का मतलब सहीहुल इसनाद है,
सहीहुल इसनाद भी उन्होंने जिक्र किए हैं।
ये अगर उसमें सिलसिलातुल अहदीस सहीहा उन्होंने कहा है तो उसके अंदर वो सही अहदीस ही लेके आएंगे, सहीहुल इसनाद,
सहीहुल इसनाद भी लेके आए हैं ना,
मिक्स दोनों
लेके आए हैं, लेकिन जहाँ वो सहीहुल इसनाद लेके आए तो उन्होंने जिक्र किया कि ये सहीहुल इसनाद है,
कर दिया।
हाँ, और फिर इलामा अल्बानी की कोटेशन हमने शुरू में देख ली थी ना कि उन्होंने तहकीकुल आयात अल बय्यिनात में क्या कहा था कि जब मैं ये कहता हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि उसूल हदीस में ये बात तय है, मैं क्या कहता हूँ उसूल हदीस में ये बात है कि सहीहुल इसनाद का मतलब ये नहीं होता कि वो सही हदीस है, तो उन्होंने खुद इसकी वजाहत कर दी है दूसरे मुकाम,
उनकी पोजीशन क्लियर है।
लेकिन ये मुझे अब ये समझ में नहीं आई कि ये अल्फाज क्यों यहाँ से मिस क्यों हो गए, कोई ख़ता हो सकती है अलामा अल्बानी से। लेकिन उसमें मैं तवज्जो दिलाना चाहता था अपना मिर्ज़ा साहब को कि ये छोटी छोटी बातों पे जिस तरह से जज्बाती हो, क्या मैंने उसने को रहिमुल्ला नहीं कहना, उसको खाइन समझ लेना है। तो जिनको आप इमाम मानते हैं अलामा अल्बानी को, जिनकी तहकीक से आपने सबसे ज़्यादा इस्तिफादा किया और आपने कहा कि उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है, चूँकि आपके बुनियादी मुकदमे के लिए कुछ चीज़ें आपको वहाँ से मिल गई, ठीक है, तो देखिए उनसे भी ऐसी ख़ताएँ हुई हैं, तो ये जज्बाती अंदाज ना अख्तियार किया करें। हाँ, सब लोग मतलब छोटी मोटी ख़ता हो जाती है, जिनके बड़े काम होते हैं उनसे कुछ ख़ता भी हो जाती है, तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, उलमा का एहतराम करना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, किसी शख्स को जब अपनी सलाहियतों का ادراک ہوتا ہے وہ اپنے پوٹینشیل کو جانتا ہے. تو اپنے آپ کو خدمات کے لیے پیش کرنا یہ الگ چیز تصور کی جانی چاہیے اور اقتدار کا حریص ہونا یہ الگ ہونی چاہیے. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم دوسرے تناظر میں کیوں نہیں لوگ دیکھتے, پہلے میں کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اقتدار کے حریص تھے معاذ اللہ؟ یہ اس پہ تھوڑا سا ڈر ہے, کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟
ایک روایت جو ہے نا یہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں مرزا صاحب, یہ پیج نمبر 3 ہے ان کے کتابچے کا اور یہ روایت 6 کے تحت انہوں نے بیان کی ہے. یہ بھی آپ کہہ لیں کہ ان کے چیپٹر 1 کی ایک بنیادی روایت ہے, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہم نے کہا کہ حدیث حذیفہ اور حدیث سفینہ تھی, اس پہ تو ہم نے گفتگو کر دی. دوسری جو بنیادی روایت ہے ان کے چیپٹر 1 کی وہ یہ ہے, ٹھیک. اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ حفصہ کے پاس گیا, ام المومنین, ان کی ہمشیرہ تھیں, تو ان کو میں نے کہا کہ جی دیکھیں لوگوں کا معاملہ کیا صورت اختیار کر گیا ہے اور اب یہ خلافت اور اقتدار میں تو مطلب ہمارا کوئی عمل دخل نہیں رہ گیا. تو حضرت حفصہ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور آپ جا کے وہاں پہ جو ہے نا مطلب کچھ اس میں کردار ادا کریں, نہیں تو اس میں کوئی افتراق اور انتشار پیدا ہو جائے گا. حضرت حفصہ نے ان کو بھیجا. تو یہ معاملہ ہوا ہے اب اس کے بعد جنگیں جو ہے وہ صفین کے بعد, یعنی یہ جنگ ہوئی تھی 37 میں, یہ ذہن میں رہے 37 ہجری میں. تو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا, یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ شریف میں حضرت معاویہ نے خطبہ دیا, یعنی حضرت علی حضرت معاویہ کی لڑائی ہو چکی ہے, اس کے بعد حضرت معاویہ نے جو ہے وہ خطبہ دیا ہے مدینہ شریف میں, اور اس خطبے میں لوگ بیٹھے ہیں ظاہری بات ہے. حضرت حفصہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو بھی بھیجا کہ تم بھی وہاں پہ جاؤ اور جا کے جو ہے نا کوئی بات چیت کرو. یہ جو ہے خطبہ دیتی ہوئی حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس امر یعنی خلافت و اقتدار میں بولنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے. اچھا مرزا صاحب میرے خیال میں یہ روایت جب ویڈیو میں بیان کرتے ہیں تو بڑے جیسٹر دیتے ہیں,
ہے نا, پورا پوز بناتے ہیں,
پوز بناتے ہیں اور
سر اٹھائے, میں اس کے باپ سے
ہم باڈی لینگویج کے ذریعے سے ہیں جی. لیکن بہرحال اب ہم اس روایت پہ بیان کرتے ہیں. وہ خیر ویڈیو میں تو انہوں نے جیسے ایکسپریشن دیے ہیں وہ لوگ ویڈیو دیکھ لیں ان کی. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ بھائی جو خلافت اور اقتدار میں بولنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے, یقیناً ہم اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس خلافت اور اقتدار کے مستحق ہیں. تو بریکٹس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے نعوذ باللہ. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ حضرت امیر معاویہ نے کہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ کس کے بارے میں کہیں. الفاظ جو ہیں نا جو حدیث کے ہیں وہ میں آپ عربی الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. امیر معاویہ نے خطبہ دیا اور وہ کہتے ہیں من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر, جو اس معاملے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے. اچھا یہاں پہ لفظ کیا ہے امر, اس معاملے میں امر. اچھا اس کی تشریح میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے کس کی بات کی تھی, خلافت کی بات کی تھی یا حضرت عثمان کے قتل کی بات کی تھی, شہادت کی بات کی تھی, اس میں اختلاف ہو گیا. بعض علماء نے رائے دی ہے کہ یہ خلافت کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کس امر میں, حضرت عثمان کی
قتل
قصاص لینے کے معاملے میں. تو چونکہ وہ رشتہ دار تھے نا, حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے اور یہ بھی, تو میں زیادہ حقدار ہوں, کون ہے اس کے مقابلے میں, مطلب مجھے لوگ کہتے ہیں کیوں تم اٹھے ہو, تو مجھ سے زیادہ کون اس معاملے میں حقدار ہو سکتا ہے. ایک رائے تو یہ بیان کی گئی باہر, لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے کیونکہ مرزا صاحب کہیں گے یا کچھ اور لوگ بھی کہیں گے کہ جی آپ تاویل کی طرف چل پڑیں, اس سے مراد خلافت ہی ہے. ہم اس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں اس سے مراد خلافت ہے, ٹھیک. اگلے کے وہاں جا کے آپ بات کرو نا جہاں اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے, ٹھیک. مزہ تو تب ہے نا گفتگو کا, شروع میں آپ اختلاف کر لو تو وہ کہے گا کہ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہو, ہم آپ کے اس کے اوپر آ کے بات کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ امر سے مراد کیا ہے, وہی جو آپ کے خلافت. تو من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیتلی لنا قرنا, تو وہ اپنا سر اٹھائے, ٹھیک ہے. فلنحن احق بہ منہ ومن ابی, تو ہم جو ہیں اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں خلافت کے اور اس کے باپ سے بھی. اب یہ کس کے بارے میں کہے, حدیث میں کچھ نہیں ہے, ایک بات تو یہ, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کے بارے میں کہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں، فل یوت لے لنا کرنا، سر اٹھائے،
وہ
حضرت علی تو وہاں نہیں تھے، تو حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے،
وہاں بیٹھے لوگوں میں سے کوئی تھا،
ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا، ویسے مصنف عبد الرزاق کی روایت میں یہ بات ہے، لیکن مصنف عبد الرزاق کی روایت میں یہ جو بات بیان ہوئی ہے، یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ اشارہ کر رہے تھے عبداللہ بن عمر کی طرف، یعنی وہ یہ نہیں کہ یہ اشارہ کر رہے تھے، اس کو تاریز کہتے ہیں، یعنی تاریز کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد یہ، راوی نے یہ جانا، تو یہ اس کا فہم ہے، یہ روایت نہیں ہے، روایت راوی کا فہم ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ امیر معاویہ نے یہ بات تو کی ہے نا بھائی، بات کی ہے، کس سے کی ہے؟ سامنے مجمع سے کی ہے، اس مجمع میں کسی خاص کو مخاطب نہیں کیا، کوئی خاص اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کسی خاص کو کہا ہو کہ یا تم ذرا سر اٹھا کے دیکھو، نہیں، ایسا نہیں، عام لوگ تھے جو بھی وہاں پہ تھے ان سے مخاطب ہو کے کہا، ٹھیک ہے، ایک عمومی خطاب تھا، یہ بات ٹھیک ہے جو حدیث میں ہے، جو عام ہے بھائی اس کو عام رہنے دو، اس کو کیوں خاص کرتے ہو، خاص آدمی کیوں چس. ہاں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے بیٹھے تھے، ظاہری بات ہے ان میں بھی تو صحابہ تھے نا، تو وہ کیا ان سے زیادہ حقدار تھے خلافت کے، تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا نا ہسٹری میں جائیں. اس ہسٹری میں پہلا سوال یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک لفظ اہم ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، کلہم من قریش، یہ متفق علیہ ہے، قریش سے چلتے ہیں آپ، قریش کون تھے؟ اچھا، ایک اور بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز دیکھیں، اتنا تاکیدی ہے کہ ایک حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا لا یزال ھذا الامر فی قریش، خلافت جو ہے، حکومت، اقتدار کس کے پاس رہے گا؟ قریش کے پاس. ما باقی منہم اسنان، جب تک ان میں سے دو بھی باقی رہیں گے، ٹھیک ہے، قریش سے باہر نہیں نکلے گا. تو اللہ کے رسول نے اقتدار میں، خلافت میں قریش کو فوکس کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہسٹوریکل ہے، اس کے لیے ہمیں پیچھے ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ کیوں اللہ کے رسول نے ایسا کیا، یعنی جسے کہتے ہیں نا فلسفی آف ہسٹری. اچھا، عجیب بات ہے، ایک اور روایت ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں. امیر معاویہ جو ہیں، ان کے سامنے عبداللہ بن عمر بن العاص، عمر بن العاص امیر معاویہ کے ساتھی تھے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے، کوئی حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک قحطانی جو ہے نا وہ غالب آ جائے گا، اس کو خلافت مل جائے گی، اقتدار مل جائے گا، قحطانی، یہ قریش میں سے نہیں ہے، بنو قحطان یمن جو ہے اس کا ایک قبیلہ ہے. تو فغضب معاویہ، حضرت معاویہ مطلب غضب، غصے میں آ گئے اور کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ اللہ کے رسول سے وہ ثابت ہے، اور یہ لوگ جو ہیں جو ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں یہ جاہل ہیں، فولائک جو حالکم، تو یہ خواہشات سے بچ جاؤ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، ان ھذا الامر فی قریش، خلافت کس میں رہے گی؟ قریش. اور صرف معاویہ نہیں بیان کر رہے، اگر صرف یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم نے کہا متفق علیہ روایت ہے، اور بھی صحابہ سے بیان ہوئی وہی بات کہ خلافت قریش میں رہے گی. لا یعادیم احد الا قبہ اللہ ولا وجی، اگر کسی نے ان سے خلافت چھیننی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ منہ کے بل اوندا گرا دے گا. ہاں، ما اقام الدین، جب تک دین قائم کریں. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ قریش کون ہے. یہ سیرت ابن ہشام سے ہم نقل کرتے ہیں، یہ جو ابھی میں ٹیکسٹ نقل کرنے لگا ہوں، یہ سیرت ابن ہشام کا ہے. ابن ہشام جو ہے وہ سیرت کی بنیادی مصادر میں سے ہے. اس سے پہلے جو بنیادی ترین مصدر ہے، یعنی بیسک ترین، جیسے اب آپ کہیں نا کہ جی احادیث میں صحیح بخاری کا مقام ہے، اسی طرح سے سیرت میں سیرت ابن اسحاق کا مقام ہے. سیرت ابن اسحاق کا خلاصہ ہے سیرت ابن ہشام، یعنی کہہ لیں وہ بخاری ہے تو یہ مسلم ہے. تو سیرت ابن اسحاق موجود نہیں ہے اس وقت، مفقود ہے، لیکن ابن ہشام نے اس کا خلاصہ نکال لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ یوں بیان ہوا، محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عبد المطلب ہیں، اس کے بعد ہاشم ہیں، یعنی اللہ کے رسول کہ والد کا نام عبداللہ، پھر دادا کا نام عبد المطلب، پھر پردادا کا نام ہاشم، ہاشم کے والد ہیں عبد مناف۔ عبد مناف جو ہے اس کے جو والد ہیں وہ قصی ہیں۔ یہ قصی، یہ مطلب اس کو ذرا یاد رکھنا ہے، قصی جو ہے اس کے والد کلاب ہیں، پھر اس کے مرہ ہیں، پھر اس کے والد کعب ہیں، پھر اس کے والد لوئی ہیں، پھر اس کے والد غالب ہیں، پھر اس کے والد فہر ہیں، پھر اس کے والد مالک ہیں، پھر اس کے والد نظر ہیں، پھر اس کے والد کنانہ ہیں۔ کنانہ کی جو نسل ہے، یہاں کنانہ، کنانہ کی جو نسل ہے اس کو قریش کہتے ہیں، معروف قول یہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کو فہر نے نہیں جنا، فہر، فہر جو ہے وہ کنانہ کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں پڑپوتا ہے، کہ جس کو فہر نے نہیں جنا وہ قریش نہیں ہے، کچھ نے یہ بھی کہا، لیکن بہرحال اکثریت جو ہے وہ کیا کہتی ہے، بنو کنانہ جو ہے وہ کیا ہیں، وہ قریش۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے نا اللہ کے رسول۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں انصاب، علم الانصاب، اینتھروپالوجی، یہ پورا ایک ڈسپلن ہے، نسب نامے، عرب اس کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ ایک بڑی شخصیت ہے، کنانہ کی اولاد میں سے قصی ایک بڑی شخصیت ہے، قصی کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہم علم الانصاب کی اعتبار سے بات کریں تو ہاشم، اور ہاشم کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات تو ہم نے یہ کر لی کہ کنانہ کی جو نسل ہے وہ کیا ہے، وہ قریش ہے۔ اچھا، کنانہ کی آپ نسل میں جو بڑے بڑے قبیلے پیدا ہوئے، وہ بڑے بڑے قبیلے کون سے ہیں؟ ایک تو بنو قصی ہے، قصی پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کرتے ہیں، بنو قصی پہ۔ دوسرا جو ہے وہ بنو زہرہ ہیں، بنو زہرہ جو ہے اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی حضرت آمنہ، یہ کنانہ کی نسل میں ایک دوسرا قبیلہ آیا، یعنی یہ سارے قریش کے قبیلے ہیں۔ ایک بنو تیم ہے، بنو تیم سے تعلق تھا حضرت ابو بکر کا، ٹھیک ہے۔ ایک بنو مخزوم ہے، بنو مخزوم سے حضرت خالد بن ولید کا تعلق تھا، ام سلمہ کا، ولید بن مغیرہ کا، ٹھیک ہے۔ ایک بنو عدی ہیں، حضرت عمر کا تعلق تھا۔ یہ ساری کیا ہیں؟ قریش کے کیا ہیں؟ آف شوٹس ہیں، شاخیں ہیں، یعنی قریش ایک درخت ہے تو یہ اس کی شاخیں ہیں، یہ قبائل، ذیلی قبائل ہیں۔ ایک بنو سہم تھا جس میں تھے عمر بن العاص تھے۔ قریش کی شاخوں میں سے سب سے اہم شاخ ان میں سے، وہ ابو بکر والی بھی نہیں ہے، وہ عمر والی بھی نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ بنو قصی والی ہے، جس میں اللہ کے رسول آئے، اس لیے ہم قصی کو فوکس کر رہے ہیں۔ تو کنانہ جو ہے اس کے بیٹے تھے نظر، نظر کے بیٹے تھے مالک، مالک کے بیٹے تھے فہر، فہر کے بیٹے تھے غالب، غالب کے بیٹے تھے لوئی، لوئی کے بیٹے تھے کعب، کعب کے بیٹے تھے مرہ، مرہ کے بیٹے تھے کلاب، کلاب کے بیٹے تھے قصی۔ درمیان میں آٹھ واسطے آ گئے، نیرو ڈاؤن کر دیا نا ہم نے، نیچے آ گئے، قصی تک آ گئے۔ اچھا، اب ہم بنو قصی، اچھا قصی سے لے کے اللہ کے رسول تک کتنے واسطے ہیں؟ یعنی قریش میں سے پھر یہ خاص ہو گئے بنو قصی، ٹھیک ہے، آٹھ نسلوں کے بعد۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں کیوں خاص ہوئی۔ قصی کے بیٹے تھے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم، ہاشم کون تھے؟ اللہ کے رسول کے پردادا۔ تو ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، ان کے بیٹے تھے عبداللہ۔ تو قصی اور اللہ کے رسول کے درمیان کتنے واسطے ہو گئے؟ چار، یعنی زیادہ دور نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کی طرف۔ جب قصی موجود تھے اس وقت مکہ کے اوپر دو قبیلے تھے، ایک بنو خزا اور ایک بنو بکر، ان کا آپ کو سیرت میں ذکر ملے گا۔ بنو خزا اور بنو بکر بیسیکلی آف مطلب نکلے ہوئے تھے قریش میں سے، لیکن قریش میں ان کو شمار نہیں کیا جاتا تھا، نکال دیا گیا تھا ان کو قریش میں سے، مطلب جسے کہتے ہیں نا خالص قریشی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ بنو خزا اور بنو بکر نے قبضہ کر لیا بیت اللہ کے اوپر۔ اب قصی نے کیا کام کیا؟ اس نے ان سے لڑائی کی، بنو خزا اور بنو بکر کو، اور اس نے کہا کہ جی ہم اصل میں کنانہ کی نسل میں سے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ جیسے آج سید کہیں کہ عوان کہاں سے آتے ہیں ہمارے مقابلے پہ، سمجھ رہے نا، عوان کسے کہتے ہیں؟ عوان نہیں، عوان کہتے ہیں حضرت علی کی وہ اولاد جو کہ غیر فاطمی ہے، جو فاطمہ سے نہیں ہے، ان کو اس لیے آدھا سید کہتے ہیں۔ تو سید یہ کہیں کہ عوان کہاں سے آ گیا ہمارے مقابلے میں، ٹھیک ہے،
مطلب ہم برتر ہیں،
ہاں ہم برتر ہیں نسب نامے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی، قصی نے کہا کہ بھائی ہم جو ہیں ہم اصل میں کنانہ کی نسل ہیں، قریش تو ہم ہیں، تو یہ قریش کے نام پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اصل قریش کو جمع کیا، بنو خزا اور بنو بکر کے ساتھ لڑائی کی، وہ لڑائی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آخر میں مصالحت ہوئی اور جو بڑے بڑے عرب اس میں پڑے تو انہوں نے کہا یار لڑ لڑ کے مر جاؤ گے، انہوں نے کہا نسب نامے کے مطابق جو ہے بنو قصی اصلاً قریش ہیں، تو انہی کے ہاں یہ وراثت میں چلا آ رہا تھا، کعبے کی تولیت یہ انہی کو دو، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے نا کنانہ، اور پھر وہ بنو قصی کو ولایت مل گئی، گویا انہوں نے ولایت ایک طرح سے حاصل کی، اس لیے ان کا ایک مقام بن گیا قریش میں، کہ انہوں نے قریش کو کیا کیا جو اصل قریش تھے ان کو کعبہ کی تولیت کیا کی واپس دلوائی. مکہ آپ سمجھے ایک سٹی اسٹیٹ تھی، ایک چھوٹی سی ریاست تھی، تو بنو قصی نے یہ کام کیا کہ وہاں پہ ڈپارٹمنٹس کچھ بنائے اس ریاست کو چلانے کے لیے، دور دور سے قافلے آتے تھے، ظاہری بات ہے کعبہ کی جو ہے وہ ایک اپنا اللہ کے ہاں تو مقام اور مرتبہ تھا، عربوں میں بھی تھا، مختلف قبائل کے لوگوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا، حج کے لیے آتے تھے، دور جاہلیت میں حج ہوتا تھا، وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے تھے، بازار انٹرنیشنل مارکیٹ تھی ایک طرح سے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ بنو قصی جو ہے نا جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے بیٹے تھے چار، بنو قصی تو ان کے بیٹے ہو گئے نا، بنو قصی کے بیٹے چار تھے، جو بیٹے تھے ان کو بنو قصی کہہ دیتے ہیں. اچھا قریش کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، تو انہوں نے چونکہ قریش کو جمع کیا تھا نا بیت اللہ کی تولیہ، اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ یہ چھوٹا قریش ہے. تو قصی کی جو اولاد ہے ان میں سے ایک تو ہیں عبد مناف، عبد مناف جو ہے نا ان کے آگے چار بیٹے تھے جن میں سے ایک ہاشم ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، دوسرے مطلب ہیں، یہی بنو مطلب کہلائے، ہاشم والے بنو ہاشم کہلائے، یہ بنو مطلب کہلائے، تیسرے جو ہیں وہ عبد مناف کے جو بیٹے ہیں وہ عبد شمس ہیں، عبد شمس کے جو پھر بیٹے ہیں وہ امیہ ہیں، یہاں سے بنو امیہ شروع ہوئے. یعنی آپ کہہ لیں کہ امیہ کون ہیں، امیہ ہاشم کے بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے، ہاشم کے بھتیجے ہیں. یعنی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو امیہ کا، یہاں تو یہ ثابت کیا جاتا ہے نا جیسے کوئی دوسرا قبیلہ تھا، کوئی دو پارٹیاں تھیں جن کی کوئی شروع میں دشمنی چلی آ رہی تھی. یعنی بنو اسماعیل میں بنو کنانہ، بنو کنانہ میں بنو قصی، پھر قصی کی اولاد میں عبد مناف، پھر عبد مناف کے نیچے جو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ہاشم اور عبد شمس، یہ دونوں آپس میں کیا ہیں، بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، اور دوسری طرف سے ان کے جو بھائی ہیں عبد شمس ان کے جو بیٹے ہیں امیہ، ٹھیک ہے، یعنی ہاشم کے بھتیجے، یہ بنو امیہ، اور یہ جنہیں اہل بیت کہتے ہیں. یہ اتنا سا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو عبد شمس اور پھر جو ہے نا چوتھے ان کے بیٹے تھے عبد مناف کے نوفل، ان کو بنو عبد مناف کہتے ہیں. اچھا ادھر سے ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، عبد المطلب کے پھر بہت سارے بیٹے تھے جن میں سے ایک ابو طالب تھے، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، اور ان عبداللہ تھے ان کے بیٹے، اور ان کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف جو ہے وہ امیہ جو ہے ان کے بیٹوں میں ایک تو حرب ہے، ٹھیک ہے، یعنی امیہ کون ہے، ہاشم کے بھتیجے، عبد شمس کے بیٹے ہاشم کے بھتیجے، تو امیہ کے بیٹوں میں ایک تو حرب ہیں، حرب کے بیٹے پھر ابو سفیان ہیں، ابو سفیان کے بیٹے پھر معاویہ ہیں، اور امیہ کے دوسرے بیٹے ابو العاص ہیں، ابو العاص کے جو ہے وہ پھر جو بیٹے ہیں وہ دو ان میں سے معروف ہیں، ایک عفان، اور عفان کے بیٹے کون ہیں، عثمان، عثمان ابن عفان، ٹھیک ہے، اور دوسرے حکم، اور حکم کے بیٹے کون ہیں، مروان بن حکم. ہوا یہ کہ قصی کا ایک بیٹا تھا، یعنی قصی کے ہم نے کہے نا کہ ایک تو قصی کے بیٹوں میں سے عبد مناف تھے، ایک قصی کے بیٹوں میں سے عبد الدار تھے. یہ سب تو بنو امیہ اور جو بنو ہاشم آئے ہیں نا یہ تو عبد مناف میں آئے ہیں. تو عبد مناف جو ہے نا یہ تھوڑے سے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنے والے، جیسے کچھ اولاد ہوتی ہے نا جو بڑی تگڑی ہوتی ہے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے، تو یہ تو وہ ہو گئے عبد مناف، یہ قصی کے زمانے میں ہی جیسے آگے آگے، اور چونکہ قصی کے پاس تولیت تھی تو اب ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ بڑے بیٹے ہیں عبد مناف، تو اب آگے تولیت اور کعبہ کی سرپرستی انہیں میں جانی. ایک چھوٹا بیٹا تھا قصی کا، اس کا نام تھا عبد الدار، तो अब्दुद्दार जो है ना वो भोला भाला सादा सा मतलब कुसई ने क्या काम किया, उसने कहा कि नहीं मैं ना इसको कुछ दे के जाऊंगा वरना तो दूसरे सारा कुछ संभाल लेंगे, ठीक है मेरी सल्तनत का। उसने क्या काम किया, उसने कहा ये तो पीछे रह जाएंगे, ये महरूम हो जाएंगे अपने मिजाज की वजह से। उसने क्या किया कि कुसई ने जो डिपार्टमेंट्स थे ना, एक तो हिजाबा का डिपार्टमेंट था, हिजाबा था बैतुल्लाह की कुंजी, दूसरा उसने कहा सिकाया हाजियों को पानी पिलाने का जो डिपार्टमेंट था, तीसरा था रिफादा हाजियों को खाना खिलाने का डिपार्टमेंट, चौथा था ये लिवा यानी जंगों में जो है वो झंडा किसने पकड़ना है, इसी तरह एक था नदवा का डिपार्टमेंट यानी पार्लियामेंट जो है वो शूरा एक थी कुरैश की वो किसके यहाँ होगी। ये सारे डिपार्टमेंट उसने अपने बेटे छोटे अब्दुद्दार को दे दी, बाकी जो कबीले की सरदारी थी वो रही अब्द मुनाफ के पास। अब जब वो कुसई फोत हो गए तो अब्द मुनाफ ने कहा यार हमारा क्या कसूर है, अगर हम तगड़े हैं तो हम बड़े हैं तो हमारा क्या कसूर है कि उनको सारा कुछ आपने उनके हवाले दे दिया, हमें सिर्फ सरदारी दी बाकी सारा कुछ उनको दे दिया। झगड़ा पड़ गया फिर कुछ बड़ों ने आके अरब के उन्होंने कहा यार आपस में ना लड़ो मरो सुलह करवा देते हैं। वो फिर बाद में सुलह और बाद में कुछ आप कह लें कि जी आपस में हालात के तहत ये डिपार्टमेंट्स फिर तकसीम हो गए। बनु अब्दुद्दार जो है उनके पास फिर ये रह गया क्या नाम है अपना बैतुल्लाह की कुंजी, ये उनके पास होती थी, हिजाबा उनके पास रह गई। अच्छा उसके नतीजे में ये जो सिकाया था और रिफादा था यानी हाजियों को पानी पिलाना और खाना खिलाना ये चला गया बनु हाशिम के पास जो अल्लाह के रसूल के परदादा हैं, फिर उनसे अब्दुल मुत्तलिब में और फिर उनमें आया। जो लिवा वाला था ना जंगी मामला वो चला गया इनके पास बनु उमैया के पास। इसलिए हम देखते हैं कि दौरे जाहिलियत में भी जो जंग लड़ी गई जंगे फिजार एक बहुत मारूफ है, ये हवाजन और सकीफ दो कबीले थे ताइफ के, बहुत जंगजू कबीले थे, इनसे गज़वा हुनैन भी हुआ ना, तो इनके साथ जंग हुई खुजा की और कुरैश की। तो कुरैश की तरफ से जो लीड कर रहा था, अब ये दौरे जहलियत की बात है, अभी इस्लाम तो नहीं आया, अल्लाह के रसूल सल्लम के बारे में आता है आपने कहा कि इस जंग में मैं अपने चचाओं को तीर पकड़ाया करता था, मतलब अल्लाह के रसूल की एज ये थी। इस जंग में जो कुरैश को लीड कर रहा था वो कौन था, वो हर्ब बिन उमैया था। तो गोया के ये जो लोग थे ये कुरैश में ख़ास तौर पर फिर बनु कुसई की औलाद में जो जंग का डिपार्टमेंट था, देखिए ना जंग का डिपार्टमेंट भाई क्या है, मतलब जिसे हमारे यहाँ कहते हैं कि मिलिट्री साइंस, ये सब किसके पास थी, ये सब बनु उमैया के पास थी कुरैश में से। डिपार्टमेंट्स तकसीम हो गए थे ना जब लड़ाई पड़ी थी, तो वो गोया के इनकी जीन्स में चली आ रही थी चीज़ बनु उमैया के। अच्छा इसीलिए अब देखते हैं कि अबू सुफियान जो हैं ये बदर में काफिला बचा के ले आए, काफिला बचा के ले आए ना, ठीक है अल्लाह के रसूल से सलम काफिले के लिए निकले थे तो टैक्टिक्स थी, सलाहियत थी, जंगी महारत जिसे कहते हैं, तो वो इसलिए तो बचा के ले आए। फिर ओहद में सिपा सलार कौन है, अबू सुफियान है, ठीक है। वो अबू जहल तो वैसे ही ज़्यादा मारूफ हो गया ना अपनी वो बुग्स की वजह से, वरना वो उस तरह का सिपा सलार नहीं था जैसे अबू सुफियान थे। बदर में भी अबू सुफियान ने ये मशवरा दिया था रज़ी अल्लाह अन कि जंग ना लड़ो, काफिला मैं बचा के ले आया हूँ, जंग लड़ने का फ़ायदा नहीं है। अबू जहल जो है ना वो थोड़ा सा चढ़ नहीं ये वो फलां ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बेवकूफ़ था, स्टूपिड आदमी था, जंग हार गए। अबू सुफियान समझदार आदमी थे, जंगी महारत समझते थे, जंगी चालें समझते थे, ये सियासत सारा कुछ उनके जीन्स में थी, ये लोगों में ये चीज़ें विरासत में मिली हैं इनको। तो हजरत अमीर मुआविया ने वो जो बात की है तो उन्होंने इस पर्सपेक्टिव में बात की है कि भाई हम कुरैश में से ये मतलब माजी हमारा हम सब का ही है, हम एक ख़ानदान से हैं, बनु कुसई से हैं, बनु अब्द मुनाफ हैं, हम जंग का डिपार्टमेंट संभालते रहे हैं, हमने मिलिट्री स्ट्रेटजीज को संभाला, सारा कुछ किया। अच्छा दूसरी बात यह है कि ये आखिर में इस्लाम लाए, ये बात ठीक है, फतेह मक्का के मौका पे आम तौर पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसकी वजह यह है कि वो जिन्होंने रिफादा हादियों की खिदमत जो कर रहे थे, जिनके अंदर आप कहें दरवेशी ज़्यादा थी, बुजुर्गी वाली सिफात ज़्यादा थी, तो वो फौरन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनमें चूंकि सियासत और जंगी महारत और ये एक तरह से आप कह लें कि वो जैसे वो ईगल्स जिसे आप कहते हैं हॉक्स हॉक्स और ये वो ठीक, तो ये उस तबीयत के मालिक थे, तो ये आखिर वक्त तक लड़ते रहे और आखिर में आके इन्होंने इस्लाम कबूल किया जब फतेह मक्का जो है अक्सर और बेशतर ने, कुछ ने पहले भी कबूल कर लिया जैसे हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान।
इसके बारे में वो अक्सर गुफ्तगू में ये फरमाते हैं کہ انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام قبول کیا کہ ہمارے باپ نے تمہارے باپ کو ڈنڈے مار مار کے کلمہ پڑھایا تھا، تمہاری کیا اوقات ہے ہمارے سامنے بات کرو؟ یہ اکثر گفتگو یہ کرتے ہیں، اسحاق صاحب بھی کرتے ہیں.
نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ایسا مطلب ہم نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے بڑا اکرام کیا، رسپیکٹ دی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے. مطلب کتنی اللہ کے رسول نے جو ہے وہ رسپیکٹ دی ہے. بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو سمجھتے تھے، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ ان لوگوں سے کام لینا چاہیے، یہی تو اصل میں ہمارا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے کوئی وہ درجے میں زیادہ تھے، نہیں، ہرگز نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ ایمان میں کوئی حضرت علی سے بڑے تھے، ہرگز نہیں. حضرت علی کا جو مقام ہے وہ امیر معاویہ کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ خطا پہ تھے، لیکن ان کی خطا اجتہادی خطا تھی، وہ ہم دوسرے چیپٹر میں اس پہ گفتگو کریں گے، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کی گاڑی چلانے کے لیے، دنیا کی گاڑی چلانے کے جس صلاحیت کی ضرورت ہے نا، وہ تقویٰ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سیاست ہے. یہ وہ سمجھتے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے اس جملے کی جسٹیفیکیشن تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو سیٹ ہے جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ تقویٰ سے نہیں چلتی. مثال کے طور پر آپ کو میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ نے اگر کوئی ڈرائیور رکھنا ہے، آپ کے سامنے دو آپشن آ جائیں، ایک تہجد گزار ہے لیکن ڈرائیونگ جو ہے وہ اس کی ماڑی موٹی ہے، دوسرا جو ہے ڈرائیور بہت اچھا ہے لیکن دینی اعتبار سے سستی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کس کو ڈرائیور رکھیں گے؟
جس کی
ڈرائیونگ سکل اچھی ہے. ٹھیک ہے،
گاڑی
چلانی ہے، ہاں گاڑی چلانی ہے، اصل بات یہ ہے. تو امیر، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امیر معاویہ حضرت علی سے زیادہ اقدار تھے، ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو جملہ کہا تو ان کی سوچ کیا تھی؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ بھائی یہ کوئی دینداری والی سیٹ ہے ہی نہیں کہ جس میں تم لوگ زیادہ اقدار ہو، تم ہم سے زیادہ درویش ہو، ہم سے زیادہ ایمان والے ہو، تم ہم سے زیادہ درجات والے ہو، مانا، لیکن یہ جو سیٹ ہے اس کے لیے جو سکلز چاہیے وہ ہمارے خاندان میں، اس کے لیے سیاست چاہیے، اس کے لیے دنیا داری چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت ابو ذر غفاری، یہ صحیح روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے اللہ کے رسول سے کہ آپ مجھے عہدہ دے دیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آپ کمزور ہو. اچھا، ابو ذر غفاری کمزور کس معنی میں؟ ایمان میں کمزور تھے، ان جیسا تو کوئی ملتا نہیں ہے یار. ان کے آپ موقف اٹھا کے دیکھیں، ان کے فتاوی اٹھا کے دیکھیں، جیسے جیسے ان کے فتاوی، ان جیسا درویش صحابی نہیں ہے. درویش یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ دور جہلیت میں بھی مباحد تھے. ٹھیک ہے، لیکن بات کیا ہے؟ وہ سکلز کی بات ہے جو اس کام کے لیے چاہیے تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خلافت کے لیے اشارہ کیا قریش کی طرف، یہ نہیں کہا کہ وہ بنو ہاشم میں رہے گی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اس بات کو کہ نہیں، قریش سے نہیں نکلنی چاہیے. اور بنو امیہ قریش کا ایک بہت ذیلی، بنو ہاشم کے تو آپ کہیں کہ بہت قریبی ہیں نا یہ. تو اس پہ ہم انشاءاللہ سے آپ ڈسکس کریں گے. یہ تو ہمارا ایک چیپٹر ہو گیا کہ جس میں ہم نے یہ گفتگو کی ہے کہ یہ جو بنیادی مقدمہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک قائم رہی، خلافت راشدہ، تو یہ بنیادی مقدمہ بیسیکلی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. جب میں نے ان سے یہ بات کہی تھی نا کہ یہ صحیح الاسناد روایات پہ آپ نے سارا مقدمہ کھڑا کر دیا، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے کتابچے میں بہت ساری متفق علیہ روایات بھی بیان کی ہیں، یہ بات کہی. میں نے کہا اچھا، کوئی ایک متفق علیہ روایت صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی روایت کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی؟ تو کہنے لگے کہ وہ والی روایت حضرت عمار بن یاسر کا جس میں تذکرہ ہے تخت الالفیت الباغیہ، یہ صحیح بخاری کی ہے. لیکن اس کا چیپٹر چونکہ مرزا صاحب نے اس روایت کا ذکر دوسرے چیپٹر میں کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ سے اس دوسرے چیپٹر پہ علیحدہ سے نشست کریں گے نا. سیکنڈ اپنی جو سیشن ہے ہمارا دوسرا، وہ دوسرے چیپٹر کے اوپر ہوگا، اور دوسرے چیپٹر میں یہ تخت الالفیت الباغیہ والی روایت آئے گی، اور اس کو ہم ایڈریس کریں گے کہ اس کو جو مرزا صاحب نے کہا کہ چلیں آپ صحیح الاسناد روایات کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ صحیح روایات، ان کے اوپر تحقیق پوری نہیں ہوئی اور وہ صحیح روایات نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، مرزا صاحب نے کہا کہ تقتل الفیت الباغیہ والی روایت کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو چونکہ انہوں نے دوسرے چیپٹر میں یہ ذکر کیا، اور ان کا جو دوسرا چیپٹر ہے مرزا صاحب کا، اس کا عنوان ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان، تو اس میں انہوں نے اس روایت کا تذکرہ کیا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ سے علیحدہ سے ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ عزوجل، دوسرے چیپٹر پہ، پھر انشاءاللہ سے تیسرے چیپٹر پہ اس کتابچے کے، اس پمفلٹ کے ہم ایک تیسرا سیشن کریں گے، پھر چوتھے کے اوپر چوتھا سیشن کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ سے اس کو ایڈریس کہہ دیں، یا اس کو آپ ایویلیویٹ کر دیں کہ جو نتائج مرزا صاحب نے پیش کیے ان کو ہم ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات جو ہے نا وہ مجھے یہ بھی کرنی ہے، اور وہ اہم بات ہے۔ دیکھیں، کچھ بنیادی چیزوں کو جو ہے وہ مرزا صاحب نے نظر انداز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر اپنی اولاد کو خلافت جو ہے وہ اپنے خاندان میں، اس طرح سے جسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بنو ہاشم اور اہل بیت میں اگر اپنی خلافت جاری کرنا چاہتے ہوتے، تو پھر بہت بڑا اعتراض آتا نان مسلمز کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے خاندان کو نوازتے رہے؟ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں چاہا کہ آپ کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر بنے، ان کے بعد عثمان بنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ چاہت ہوتی تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک کھڑا ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع آپ کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ لاجیسائز نہیں کر سکتے نا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک گرینڈ پرسپیکٹو کے اندر اس چیز کو ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دیا، خلافت کا نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، صحابہ کی جماعت۔ آپ کہتے ہیں 30 سال کے بعد، آفٹر 30 ایئرز، بھائی 30 ایئرز کیا ٹائم ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 30 سال کے بعد وہ نظام بھی فیل ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت کھڑی کی تھی اسلام کی، وہ گویا کہ بالکل آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی شکل ہی تبدیل ہو گئی، اور صحابہ بھی جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی وہ 10-30 سال بعد وہ بھی ایسی ہو گئی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اعتراض ہے صحابہ کی جماعت کے اوپر، یہ صحابہ پہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر۔ دنیا میں بڑے بڑے نظام آئے ہیں، کمیونزم آیا ہے، ٹھیک ہے، سوشلزم آیا ہے، کمیونزم سوشلزم میں تھوڑا سا فرق ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ کیپیٹلزم آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، سب سے کم عرصہ اگر کسی نظام نے گزارا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کمیونزم ہے۔ اب رشیا میں ابھی تک قائم ہے، لیکن آپ کہیں کہ جی وہ جو سپر پاور رہا ہے رشیا، سپر پاور کم از کم، ٹھیک ہے، 1917 سے وہ شروع ہوا ہے، 1991 میں جا کے رشیا ٹوٹا ہے، 74 ایئرز بنتے ہیں، 74 سال تو یار کمیونزم بھی گزار گیا، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ 30 سال بھی نہیں قائم رہا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو کس منہ سے آپ کہیں گے کہ وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا وہ 30 سال بھی نہیں کھڑا رہا، تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہمارے جیسے یا آپ کے جیسے امتی یہ اس نظام کو قائم کریں گے تو وہ 30 سال یا 3 سال بھی کھڑا رہ جائے گا؟ کہ مطلب کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو نہیں، اس طرح سے نہیں، یہ بیانیاں، یہ نیریٹو آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے ان حدیثوں کے اوپر۔ یہ تو مایوسی پھیلانے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام 30 سال بعد جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ ہاں، شخصی خرابیاں آئی تھیں، مانتے ہیں ہم، شخصی خرابیاں آئی تھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن نظام بحثیت دین اسلام، اسلام قائم تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں اسلام کا نظام قائم تھا۔ تو اللہ کے وسلم نے جیسے کہا نا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم، بہترین میرے زمانے کے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ وہ بہترین کس اعتبار سے؟ ٹھیک ہے، اپنی عدالت، اپنا تقوی، اپنی دینداری، اپنی خشیت، آخرت میں اپنے درجے کے اعتبار سے وہ کمی آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں کہ جی دین کی پوری عمارت ہی جو ہے وہ خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی، اللہ کے وسلم نے جو دین کی عمارت کھڑی کی تھی وہ گر گئی تھی، ایک نئی عمارت قائم ہو گئی تھی۔ یہ دین کے اوپر بہت بڑا طعن ہے۔ ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, खुद दीन इस्लाम के ऊपर भी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के ऊपर भी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता जमात 30 साल तक कायम नहीं रख सकी, तो बाद में कौन कायम रख सकेगा? आप आज आप किस मुंह से कह सकेंगे लोगों को, दुनिया को, कि दीन इस्लाम के मुताबिक फैसले करो? अल्लाह की दी हुई जो है वो दीन के, वो दीन जो 30 साल भी नहीं कायम रह सका, उसको हम दुनिया में कायम करें, उसके मुताबिक हम फैसले करें, उसको आप कह रहे हैं आदलाना निज़ाम है? वो लोग जिनको आप कह रहे हैं कि वो बेहतरीन लोग थे, जिनकी कुरान मजीद में तारीफ आई है, नहीं, ये नहीं, इस तरह से नहीं। इसको हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह से दूसरे चैप्टर के अंदर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।